ایک مختصر سی بحث کی. میری نظر سے یہ موضوع اوجھل ہو چکا تھا، لیکن ہمارے ایک دوست نے ہمیں یاد دلایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ایک خطاب ہونا چاہیے. حالانکہ میں نے گزشتہ سال جب کتاب الوحی کی ابتدا کی تھی صحیح بخاری شریف میں، تو جو دوسری حدیث ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ کیف کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، تو اس کی راویاں جو تھی وہ سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں نے مختصر انداز میں گزشتہ درس بخاری شریف کے اندر اسی حوالے سے ذکر کر لیا تھا، لیکن اب تک جو ہم بخاری شریف کتاب الایمان سے جن احوال کو نقل کر رہے تھے اس میں سیدہ کا نام اور مناقب تفصیلی طور پر نہیں آئے، اور وقت آ گیا ان کے یوم وصال کے ساتھ، تو پھر ہم نے اس چیز کو اپنے لیے ذریعہ رحمت اور باعث برکت سمجھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے احسان اور جن کے کرم سے ہماری گردنیں جھکی جا رہی ہیں، ان کی بارگاہ عالیہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا تعلق رب سے کیا تھا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کیسی شفقت فرماتے تھے، اور وہ امت کی کیسی ہادیہ تھی کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے معاملات کو اور شریعت کا چوتھائی حصہ اپنے سینے محفوظ کیا، اور بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ خلفاء راشدین بھی مسئلے میں استخراج اور استنباط کے لیے اور اجتہاد کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. تو اسلام کی اتنی عظیم ہستی، ان کا ذکر نہ کرنا ایک ناشکری کی بنا پر ہوگا. لہذا ہم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس محفل کو منعقد کیا. ازواج مطہرات کی اہمیت کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام خدا کی بارگاہ میں ہے، وہ میں نے اپنی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں ضمن مقدمے میں پیش کر دیا تھا. میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا وقت کے اختصار سے جو ہمارے درس بخاری کا وقت ہے، کیونکہ کل تو یوم بدر تھا اس لیے تفصیلی خطاب ہوا، لیکن وہ خطاب نہیں تھا بلکہ اس کے مقدمات صرف موضوع سے آشنائی دلانی تھی. خطاب پر تو اس پر کئی مہینے ہو سکتا ہے، اس کے صرف موضوع کو لے کر چلیں. میں نے صرف آپ کو ٹائٹل کے حوالے سے چند باتیں سمجھائی تھی اور ذکر کی تھی، اس میں تقریباً دو گھنٹے سے زیادہ کے بھی وقت ہو گیا تھا، اور یقیناً آپ بیٹھے اور آپ نے اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے برکات کو محسوس کیا اور لیا. اور یقیناً یہ تعلق ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ رمضان کے دنوں میں بندہ اللہ اور اس کے پیاروں کے ذکر میں گزارتا ہے، ورنہ شیطان تو قید ہو چکا ہوتا ہے لیکن نفس کے شرارے اسے زیادہ دیر تک ذکر الہی میں مبتلا نہیں ہونے دیتے. لیکن یہ آپ حضرات پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ تراویش میں شرکت کرنے کے بعد اللہ اور اس کے نبی کے ذکر پاک کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا میرا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت گرامی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بہت کثیر ہیں. آپ کی بچپن کی زندگی، آپ کی وہ زندگی جو سیدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حبالہ عقد کے اندر ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی فضیلت اور آپ کی رخصتی، اس کے بعد جتنی زندگی آپ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت میں گزاری وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تقریباً آپ نے ایک لمبا عرصہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کے مسائل کو دیکھتے ہوئے گزارے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکمل استفادہ کیا، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال شریف کے بعد آپ تقریباً 48 سال تک بقید حیات رہیں، اور پھر امت کے اندر آپ نے شریعت مطہرہ کے جو مسئلے بیان فرمائے ہیں یہ ایک تفصیلی موضوع ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا عقد اور ان کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 سال کی عمر میں ہوا. جب آپ کی عمر شریف تقریباً 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی. آج مشرق کے دل دادا اس کو خامخواہ زیر بحث بناتے ہیں اور اس بات کو کرتے ہیں کہ جناب، یہ ان عنوان پہ میں گفتگو کر رہا ہوں جو عام طور پر سیدہ عائشہ کی زندگی پر نہیں کیے جاتے ہیں اور جو ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں. میں فضائل پر بیان کروں گا, لیکن یہ تمام حقائق جس کو بتا کر ہمارے عقیدوں کو اور ہمارے معاملات کو جو ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں اس کو متزلزل کرنے کی کوشش ہوتی ہے, تو لہٰذا اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی جائیں. 6 سال کی عمر میں, جب آپ کی عمر 6 سال تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں خود موجود ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر فخر فرماتی تھی کہ میں سرکار کی ازواج میں وہ واحد خاتون ہوں کہ جسے جبریل امین اللہ کی جانب سے جس کا پیغام سرکار کے پاس لے کر آئے تھے. اور محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تصویر لے کر آئے تھے پہلے سے, کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے, ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے, اور اس سے نکاح کرنے کی حکمت رب جانتا ہے, تو محبوب اس حکمت کے تقاضے کے تحت آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے. اور بخاری شریف کے حدیث سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سیدہ عائشہ کی تصویر بتائی گئی, اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے کہ جناب آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت اور آپ سے جو دین کو فائدہ پہنچا ہے ان تمام بحث کو سمجھنے کے بعد یہ پتا چلتی ہے کہ رب کریم نے کسی اور عورت کا انتخاب نہیں فرمایا, ام المومنین سیدہ عائشہ ہی کا انتخاب کیوں فرمایا. اب مغرب یہ کہتی ہے کہ جناب اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنے کا کیا تصور ہے؟ پہلے تو اس کا جواب یہ سمجھ لیجیے آپ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی وہ کیفیات نہیں ہے جو اور عورتوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور مرد اور عورت کے نکاح میں ہوتی ہے. میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے سیدہ خدیجہ کے حوالے سے بھی پیش کر دی تھی کہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کے قریب تھی اور وہ تقریباً 40 سال 45 سال کی عمر کے قریب تھی, یعنی ایک لمبی عمر کا فرق تھا, اور 25 سال کا شخص کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ دو مردوں سے بیوہ عورتوں ہو چکی ہوں, دو مردوں سے پہلے نکاح کر چکی ہوں اور وہ بیوہ ہو چکی ہوں اس سے نکاح کیا جائے, بلکہ جوان شخص یہ جاتا ہے کہ کم عمر اور کنواری لڑکی سے وہ شادی کرے. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے اس بات کو بتا دیا کہ نبی کے وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں کہ جو اور شخص اپنے ہوائے نفس کے لیے یہ معاملات کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ عرب کی سرزمین اور وہاں کا مزاج اور وہاں کا خد و خال, آج آپ ہمارے سرحد کے قبائلی علاقے میں چلے جائیں یا بلوچستان کے قبائلی علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر اسی طرح کم عمر میں شادیاں ہوتی ہیں, اور وہاں پر اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. بعض جاہل جو اس بات پر چونکتے کہ نہیں اس وقت تو ان کی عمر 16 سال تھی, تو جو یہ بعض جدید قسم کے مورخ سامنے آتے ہیں اور وہ 6 سال اور 9 سال پر ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تاریخ کا اختلاف ہے اور آپ کی عمر گویا کہ 16 سال تھی اور یہ تھی وہ تھی. میں انہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ 16 سال کی بات تو تمہیں ابھی ملی ہے, ذرا پیچھے 1300 سال پیچھے چلے جاؤ, کسی ایک مورخ نے اگر ایسا لکھا ہو تو ہمیں بتا دو. صحیح بخاری شریف کی صحیح روایات اسی حوالے سے موجود ہے, تو چاہیے کسی پر کلام کیا جائے مشرکین اور عیسائیوں سے ڈر کر نظریے کو چینج نہ کیا جائے بلکہ اس کیفیت اور اس اہمیت کو اٹھایا جائے. آپ سن کر حیران ہوں گے اعلی حضرت کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی ہے, 14 سال کے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جیسا مزاج, جیسا علاقہ, جیسے رہن سہن, جیسی آب و ہوا, شاہ ولی اللہ مدنی سے دہلی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی ہے. تو جب آپ کی عمر 14 سال تھی امام علیہ سنت کی اور شاہ ولی اللہ صاحب کی عمر 15 سال تھی, تو یقیناً ان کی بیویاں کتنی کم عمر ہوں گی آپ اس بات کا گویا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ چیز قابل گویا کہ گرفت یا بحث کی نہیں ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری آب و ہوا کے اعتبار سے یہ چیز گویا کہ کچھ طوالت کے قریب ہوتی ہے, لیکن عرب کا معاملہ, وہاں کا موسم, وہاں کا رہن سہن, وہاں کا مزاج, یہ حکمت اور طب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. اس لیے دیکھیے کہ بلوغیت کی تعریف جو شریعت نے کی ہے اس کے اعتبار سے علماء یہاں پر 15 سال کی بات کرتے ہیں, ورنہ شریعت مطہرہ کو اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کے لیے گویا کہ 9 سال سے 12 سال کی بات گویا کہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے, یہ ساری باتیں گویا کہ موجود ہے. تو یہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہاں پر یہ بات معیوب نہیں, اور وہاں پر اس عمر میں بالغ ہو جانا یہ یقیناً متصور ہے اور یہ ہوتا رہا ہے, بلکہ حال میں ہندوستان تک کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں اس طرح ممکن رہا ہے. اس بات کو گویا کہ یہ بنا لینا کہ یہ ایسا ہے, ایسا کچھ نہیں. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اتنی کم عمر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی, تو پہلی بات تو اس کے وہ سارے جوابات بنیں گے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 یا 12 ازواج کرنے پر بنتے ہیں، کہ وہ ساری باتیں حکمت کے تحت تھی اور ساری باتیں ایک حکمت کے تقاضے کے تحت تھی، وہ اسی طرز پر تھی نہیں جس طرز پر مستشرقین سمجھ رہے ہیں، جس طرز پر جناب جو ہے کہ وہ عیسائی سمجھ رہے ہیں، وہ شادی کا تصور ویسا تھا ہی نہیں کہ جس طرح کہ عام مرد اور عورت کا ہوا کرتا ہے، وہ رب کی جانب سے حکمت کے تقاضے تھے جو بروئے کار لائے گئے، جس پر تاریخ کے یہ سارے حقائق موجود ہیں، اور آج بھی اس دور میں بھی قبائلی علاقوں کے اندر یہ چیزیں متصور ہیں، انتہائی چھوٹی عمر کے اندر لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہیں اور جناب وہ گویا کہ صاحب اولاد ہو جاتی ہیں، لیکن شہروں کے مزاج اور شہروں کے ماحول اور یہاں کی آب و ہوا کے حوالے سے یا ہماری تہذیب اور ثقافت کے حوالے سے یہ بات متصور نہیں ہے، تو اگر ہمارے کو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہم ساری تاریخ کو جھٹلا کر یہ کہہ دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تجاہل عارفانہ ہے اور یہ غفلت ہے، ایک بات. اور دوسری بات میں یہاں پر آپ کو عرض کر دوں کہ 6 سال کی عمر میں جب نکاح کا عقد ہوا ہے اور 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے، تو آپ کو ایک جواب مزید میں بتا دوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا سید عائشہ سے یہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ عام مرد کی شادی ہوتی ہے. یہ سارے جوابات اس کے پیچھے ہیں جس کو میں اختصار سے چھوڑ رہا ہوں، جو متعدد ازواج سرکار کی متعدد شادیوں کے جو جوابات ہیں وہی جواب یہاں پر آئے گا. ایک حوالے سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد شادیاں کی ہیں، وہ شادیاں ایک سے سید عائشہ کماری تھی بلکہ ساری کے ساری، جیسا بخاری میں آتا ہے جس وقت سرکار نے مثال فرمایا ہے، اس وقت 9 ازواج پاک جو ہے امہات المومنین ازواج مطہرات سرکار کے نکاح میں تھی، صرف اور صرف حضرت عائشہ کے علاوہ ساری کے ساری بیوائیں تھیں. تو جناب ان تمام بیواؤں کو اپنے نکاح میں رکھنا اور ان سے نکاح کرنے کے پیچھے جو واقعات موجود ہیں جس کا وقت نہیں میرے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک حکمت کے اعتبار سے ہے، گویا کہ انسانیت کی تشخص اور اس کو عزت دینے کے اعتبار سے ہے. غزوہ بنی مستلق کے اندر اگر آپ سیدہ جویریہ کو دیکھ لیں، بنو امیہ میں اگر آپ حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کو دیکھ لیں، سیدہ سودا کو دیکھ لیں، سیدہ زینب کو دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گی کہ ایک یا تو اس کے پیچھے کوئی جاہلانہ رسم ہوا کرتی تھی اس کو ختم کیا جانا تھا، سرکار کے ذریعے ہی ختم ہو سکتا تھا، کوئی اور شخص کو کیا نہیں جا سکتا تھا، نہ وہ تانے برداشت کر سکتا تھا نہ اس کی زندگی سے شریعت کا اجرا ہو سکتا تھا، تو اس لیے میرے آقا ہی پر یہ ساری چیزیں ڈالی گئی تاکہ رب کی جانب سے جو حکمت ہے اور معاشرے میں تو ایک غلط قانون جو بن گیا ہے اس غلط قانون کو ختم کر کے سید عالم کی سیرت سے صحیح طریقہ جو مزاج الوہیت کے مطابق ہے، جو منشاء الہی کے مطابق ہے، جو رب کریم کے قانون کے مطابق ہے، اس کو نافذ کیا جائے، تو سب سے پہلی حکمت یہ ہوا کرتی تھی. ایک بات جو رب کی جانب سے، اب دیکھیں سیدہ زینب کو ہی دیکھ لیں آپ، ان کا نکاح پہلے حضرت زید سے ہوا تھا، حضرت زید سے ہوا، آپس کی چپکلیشیں ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح بھی کروائی، لیکن جناب حضرت سیدہ زینب جو تھی وہ مزاج کی تیز تھی اور حضرت زید سے ان کی بن نہ سکی، حضرت زید جناب چھوڑ دیا. اب جیسی چھوڑا گیا تو اس وقت عرب کے معاشرے میں ایک بات تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور اس سے فساد کیا ہوتا تھا، اس میں سب سے بڑا فساد اصل وارثوں کو ہوتا تھا، یعنی وہاں پر قانون یہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بول دیا گیا وہ منہ بولا بیٹا بن گیا، اب اس کا گھر میں آنا جانا تو بے حیائی کے کام الگ شروع ہو جاتے تھے. ایک بات، اس کے بعد اگر یہ وارث مر، یہ شخص مر گیا تو یہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ وراثت میں حقدار ہو جاتا تھا اور اصل وارثوں پر یہ ظلم ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس گندی رسم کو ختم کرنے کے لیے، اب یہ گویا کہ کئی سالوں سے عرب میں تھی، اس کو ختم کریں تو کیسے کریں، میرے آقا جیسے حلیم اور مدبر کوئی اور تھا نہیں جو اس اتنی بڑی رسم کو اپنے عمل سے گرائے اور اصل تصور سامنے لائے. تو آپ سن کر حیران ہوں گے، سیدہ زینب کو طلاق دی حضرت زید نے، اور زید وہ تھے جن کو سرکار نے منہ بولا بیٹا کہا تھا، اب رب نے کہا محبوب تم ان سے نکاح کرو، تم نکاح کرو. اب ظاہر یہ بات عقل کو ہلا دینے والی ہے کہ سارا مکہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا کہ منہ بولا بیٹا تھا، پالا تھا، اس کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں، یہ تو جناب اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں، یہ الگ سی گویا کی باتیں، مساہرت کی باتیں. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ سن لو، یہ بیٹا بیٹا تم کیا کر رہے ہو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. پہلے تو رب نے دفاع کی اپنے محبوب کا، محبوب قانون ہم اتارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق نہ آ جائے، قانون پہلے ہم اتارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق نہ آ جائے اور وہ گویا کہ بفرے نہ، ہم بولیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے. تو فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم باپ باپ کہہ رہے ہو، یہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تصور تو پہلے ذہن سے نکالو.
نہ زید ان کے بیٹے ہیں اور نہ ہی مردوں میں کسی کے باپ ہیں. یہاں پر علماء نے لکھا کہ جناب سرکار کی جتنی گویا کہ مردوں لڑکوں میں نرینہ جو اولاد تھی وہ سن بلوغ کو پہنچ ہی نہ پائی اور گویا کہ نابالغی کی عمر میں انتقال کر گئی. اس لیے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد, نہیں فرمایا بلکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے بالغ مردوں کے اندر میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے. تاکہ یہاں سے نرینہ اولاد کا ثبوت بھی مل جائے. اور جو رجال رجل بچے کو طفل کہتے ہیں اور جو بالغ ہو جائے اس کو رجل کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا جو بالغ مرد تمہارے ہیں ان میں سے میرا محبوب کسی کا باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا. تو یہ گندی رسم جو تھی کہ وراثت میں حصہ آ جاتا تھا, منہ بولا بیٹا سدا بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا, تو اب اس رسم کو, حالانکہ بہت بڑا اقدام تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے گویا کہ اس کو ختم کرا گیا اور سیدہ زینب سے میرے آقا نے نکاح کر کے اس فرسودہ رسم کو ختم کر دیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا, یا تو وہ تمہارے صلب سے پیدا ہو یا ڈھائی سال کی عمر کے اندر اس نے اگر تمہاری بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو اب دودھ پینے کی بنا پر وہ رضائی بیٹا تو بن گیا ہے, لیکن سربی بیٹا رضائی بیٹا یا جس کی بیٹی سے تم نے نکاح کیا ہے تو اس کی ماں, اب یہ مساہرت کے رشتے سے ساس جو ہے وہ تمہاری ماں بن گئی ہے. تو یہ ماں کے تین درجے ہیں, ایک سلبی ماں کہ جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ماں, ایک وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہے, ایک وہ ماں یعنی ساس جس کی بیٹی ہمارے نکاح میں حرمت و مساہرت کے اعتبار سے, اور وہ تینوں چیزیں یہاں نہیں پائی جا رہی تھی. ایک گندی رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہو جاتا تھا, شریعت سے متصادم رسم تھی. اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ کسی کلچر میں خطاب کرتا ہے, قرآن جب کسی کلچر کو مخاطب کرتا ہے اس میں وہ باتیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے اس کو چھیڑتا نہیں, اور جو مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف پورا انقلاب آتا ہے. اب یہ بات یکسر اسلام کی تعلیم کے خلاف تھی, اس لیے اس کے لیے کوئی اور شخص اس تانے کو, اس الزام کو اور اس بات کو, اس سمن طوفان کو برداشت نہ کر سکتا تھا. اس لیے سرکار کو سیدہ زینب سے نکاح کا حکم دیا گیا اور آپ نے نکاح کر کے بتا دیا کہ جناب منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اور یہاں پر ایک بات بھی ہوئی, ایک اور رسم نکلی کہ لوگ کہتے تھے زید بن محمد, اللہ نے فرمایا تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اب لوگ لے پالک بچے کو لیتے ہیں, اس کو پالتے ہیں, اب پالنے کے بعد اب کسی بھی سینٹر سے لے لیا یا اپنے بھائی سے گود لے لیا یا رشتے داروں سے گود لے لیا, اب اس کو بچپن سے پالا, خواہ وہ پیدا وہاں پر ہوا لے آئے اور گویا کہ اس کو پالا. اب اگر اس عورت نے جو پال رہی ہے اس کو دودھ نہ پلایا ہو, ماں تو تھی نہیں, وہ دودھ نہیں پلایا, ایک ہی حرمت کی بات تھی, تو اب دودھ کے ایام نکل گئے جو ڈھائی سال تک کے تھے وہ نکل گئے, اس کے بعد اب کوئی اور چیز نہیں ہے اس کو بیٹا بنانے کی, اب اس کا نام اسی باپ کا ہوگا جو اس کا اصل باپ تھا. آج ہوتا ہے جی میں نے فلانے بچے کو لے کر پالا, کیا میں اس کو اپنا نام دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا جو اپنے باپ کو جانتا ہو پھر اپنے باپ کو بدلے, خدا نے اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے, جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. تو باپ کا نام کسی صورت کے اندر نہیں بدلا جائے گا. تو لہذا زید بن محمد جو کہا جاتا تھا اس رسم کو بھی ختم کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں ایک تو وہ جوابات حضرات گرامی آتے ہیں جو تمام ازواج مطہرات, ایک وہ حکمتیں آتی ہیں جو تمام ازواج مطہرات سے نکاح کے تحت تھی. تو سیدہ عائشہ کے ساتھ جو حکمتیں تھیں وہ اس رسم کے اعتبار سے بھی تھی کہ نبی پاک کے ذریعے تمام باتوں کو رکھا جائے کہ یہ اگر جوان ہوں تو یہ بیوہ سے بھی نکاح کرتے ہیں, اور اگر یہ معمر ہو جائیں تو چھوٹی عمر سے بھی نکاح کر سکتے ہیں, تاکہ ہر طریقے سے شریعت کا اجرا ہو جائے. اصل شے شریعت مطہرہ کا اجرا تھا, ورنہ چاہیے تھا کہ 25 سال کی عمر میں سرکار کم عمر سے شادی کرتے, لیکن آپ کی عصمت کو بچانے کے لیے اور مقام کو واضح کرنے کے لیے کہ جو عمر نکاح کی اصلا تھی اس میں آپ نے بیوہ سے شادی کی ہے, اور جو آپ کی عمر اصلا نکاح سے ورا ہو چکی ہے جو عموماً ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہے, 50 سال سے ابو سرکار آگے جا چکے ہیں, تو اب گویا کہ کم عمر سے شادی کرائی جا رہی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے تاکہ بتا دیا جائے معاشرے میں اصلاح کے لیے کہ کبھی ایسا ہو جائے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے, معاشرے کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے. اور آخری بات سمجھانے کے لیے عرض کر دوں, ایک تو وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے رہیں گی, حکمت پیچھے رہیں گی, ماحول پیچھے رہے گا, آب و ہوا, معاملات, عرب کا مزاج, آج بھی عرب کے اندر یہ ہوتا ہے. آج بھی اگر اہل عرب کا آپ قدیم سروے کریں, ہم نے بغداد میں دیکھا ہے, آج عراق کے اندر آپ جا کر دیکھیں, اور عرب کے وہ قدیم علاقے جو یقیناً جو وہ صحراؤں کی زد میں آتے ہیں اور وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، وہاں پر دیکھیں آج بھی وہاں پر کم عمر بچیوں کے نکاح کی رسمیں موجود ہیں، اور یہ رسمیں بھی موجود ہیں کہ جناب اس کا مرد جو ہے اس کی عمر میں بہت بڑا ہے لیکن عورت جو ہے اس کی عمر میں بہت چھوٹی ہے۔ تو عرب بال کی کھال نکالنے والے نہیں ہیں، وہ سنت رسول کو دیکھنے والے، یہ تو ہم جیسے جاہل اجمیوں کا کام ہوتا ہے کہ جناب جو بال کی کھالیں نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کر دیا ہے اور وہ معیوب نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے سرکار کو اس ماحول کو بھی دیکھا جائے گا کہ جس ماحول پر آپ نبی بن کر آ رہے ہیں، جہاں پر آپ کی بعثت ہو رہی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب 9 سال کی عمر ہوئی ہے رخصتی کی، اس وقت آپ کہیں کہ جناب کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی، اس وقت اگر آپ کو میں سید عائشہ کا حال بتاؤں تو آپ میرے آقا پر درود پڑھیں گے۔ حضرت گرامی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے آئے تھے تو سرکار کے ساتھ ہجرت کی تھی حضرت ابو بکر نے، اور اپنے اہل و عیال کو انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اب اس سرکار کو لے کر مدینہ منورہ وہ آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، کچھ دن گزرے تو سرکار سے اجازت طلب کی کہ حضور میرے بچے مکہ میں ہیں، اب آپ کیا اجازت دیتے ہیں کہ کیا میں مکہ چلے جاؤں اور اپنے بچوں کو لے آؤں؟ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ تو سید عائشہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر کے ساتھ دوبارہ ہجرت کی ہے، یعنی حضرت ابوبکر کی دوبارہ ہجرت تھی یعنی دوسری دفعہ، اور حضرت عائشہ نے جو ہجرت کی ہے اپنے والد کے ساتھ کی ہے، حضرت اسماء نے جو ہجرت کی اپنے والد کے ساتھ کی ہے، یعنی سرکار کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر دوبارہ مکے آئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ جیسے مدینہ پہنچے ہیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، حضرت ابوبکر کو سخت بخار آ گیا، طبیعت بہت خراب ہو گئی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، طبیعت بہت عزیز ہو گئی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام پہنچایا گیا، حضرت عائشہ نے پیغام پہنچایا، حضور میرے والد بہت بیمار ہو گئے، لگتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا، مدینے کی ہوا ان کو بہاتی نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مدینے کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ مدینے میں خیر نازل فرما، مدینے سے وبا کو اٹھا لے، مولا مدینے کو ابراہیم کے لیے تو نے مکہ میں برکتیں اتاری تھی، میرے مدینے میں میرے لیے دگنا برکتیں اتار دے۔ اور اس وقت یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر کا بخار بھی اتر گیا اور آپ تندرست ہوئے، آپ تندرست ہوئے اور سیدہ عائشہ بیمار ہو گئی۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور سیدہ عائشہ بیمار ہو گئی، بیماری میں بخار اتنا سخت تھا کہ سر کے سارے بال گر گئے، سر کے سارے بال گر گئے، اور جب صحت یاب ہوئی تو سر پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر نے جا کر درخواست کی کہ حضور آپ کی دلہن تیار ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ تو جس وقت رخصت ہوئی ہے، عورت کا حسن تو اس کے بال ہوتے ہیں نا، اگر اس تقاضے سے اگر آپ دیکھیں تو سرکار کو نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، ختم کر دینا چاہیے تھا کہ جناب اب تو یہ معیوب ہو چکی ہے، منگنی ہونے کے بعد لڑکی کے اندر وعدہ نکاح کے بعد، یا جناب چلو نکاح بھی ہو جائے اور لڑکے میں کوئی عیب آ گیا، لڑکی میں کوئی عیب آ گیا، تو کوئی ایسا دل دادا ہے جو اس لڑکی کو قبول کر لے؟ کیا کوئی ایسا خاندان ہے جو اس لڑکے کو قبول کر لے؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق نفسانی خواہشات کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ نکاح رب کی طرف سے تھا۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، رخصتی کے لیے میں تیار ہوں۔ تو اس وقت عورت کا حسن تو اس کے بال ہیں، اب آپ دیکھیں یعنی اس کی زینت کی جو چیزیں ہیں ان میں سے بال بھی ہے، اب وہ بال ہی سارے گر گئے، سر پر ایک بال نہیں سید عائشہ کے رخصت سے پہلے، لیکن پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا۔ اب بھی اگر کوئی ظالم اس کو کسی اور زاویے سے دیکھے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو خود بغض کے اندھیرے میں سمجھنا ہی نہ چاہے کسی مسئلے کو، تو اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ لہذا 16 سال 17 سال یہ سب غلط روایتیں ہیں، روایت وہی ٹھیک ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ 6 سال کی عمر شریف کے اندر، یہ بعض لوگوں میں تجرزب ہوتا ہے اس لیے میں نے موضوع کو پہلے ابتدا میں رکھا ہے، تو 6 سال کی عمر شریف عقد کیوں نکاح کی عمر ہے اور 9 سال کی عمر شریف آپ کی رخصتی کی عمر ہے۔ درود پاک پڑھیے گا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں وہ بات کی جائے جو عموماً نہیں کی جاتی ہے۔ ایک تو آپ سے اتنی کم عمری میں نکاح کی وجہ یہ تھی کہ آپ ذہانت کی بادشاہ تھیں، حافظے کی بادشاہ تھیں۔ اب میں حدیثیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، آپ کا حافظہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ چونک جاتے تھے، یعنی جب حدیث میں روایت میں اختلاف ہوتا، کیونکہ آپ کے والد ابو بکر بہترین شاعر تھے، اور عرب کے اندر علم کا کمال کیا تھا ذرا اس کو بھی سن کر رکھیے، عرب کے اندر کمال علم یہ تھا کہ وہ نسب کو بڑا یاد رکھتے تھے، یہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بیٹا تھا، اس کی برادری میں کتنے لوگ تھے، وہ فلانا باہر اس نے شادی کی تھی اس سے، یہ سارا انساب کا جو علم ہے انتہائی بھاری برکم علم ہے، ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، ہر قبیلے کو مختلف زبانوں سے یاد کرنا نسب کو یاد کرنے کے لیے پورا گویا کہ ایک مزاج پورا ایک ان کے ذہنوں میں دل میں دفتر موجود ہوتا تھا، عرب کے ایک ایک بندے کے بارے میں شجرہ نسب انہیں یاد ہوتا تھا، حضرت ابوبکر شجرہ نسب اور علم انساب کے اندر نسبوں کے جاننے کے اندر، شعر شاعری کے اندر آپ کا عرب میں توتی بولتا ہے اور سیدہ اسی گھر میں پیدا ہوئی ہے، تو علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی علم انساب کے اندر جب غلطی پر ہوتے تو جا کر سیدہ سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ شخص جو تھا اس کا باپ کون تھا، اس کا بیٹا کون تھا، مثلاً عبداللہ نامی درجنوں آدمی آ گئے، عبداللہ نامی درجنوں آدمی آ گئے، ہوتا ہے، اب اس کو آپ پہچانیں گے اس کے باپ کے نام سے، لیکن عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن جناب جو ہے کہ وہ رواحہ، یہ اس طرح کر کے پہچانیں گے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کا نام مل جاتا ہے، اب کس طرح پہچانا جائے، تو جناب اس میں اس کی کنیت دیکھی جاتی ہے، جناب اس کے محل وقوع دیکھا جاتا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ دیکھی جاتی ہے وہ پیدا کب ہوا تھا، اب اس وقت تاریخ ہجار کو نہیں ہوئی تھی، تاریخ کے فن کو لکھا نہیں جاتا تھا، وہ تو حضرت عمر کے دور میں ہجرت کے حوالے سے لکھا گیا، لیکن عام الفیل وہ ہاتھیوں والا سال، وہ ایک سال کو اتھارٹی بناتے تھے، بنیاد بناتے تھے، اور اسی کے بعد سال سال کو کاؤنٹ کرتے تھے، شمار کرتے تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کے لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے ہیں، عام الفیل، کون سا ہاتھی والا سال، ابرہہ بادشاہ جو آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت باہرہ کا ذکر کیا، تو یقیناً یہ بڑا عقل کو ہلا دینے والا واقعہ تھا، تو عرب نے اس کو اتھارٹی بنا کر ساری تاریخوں یاد کیا، حضرت عمر کے دور میں تاریخ میں چینجنگ آئی اور کہا گیا کہ جی کس چیز کو اتھارٹی بنایا جائے، باپ صاحبہ نے کہا کہ جی سرکار کو جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے 40 سال میں اس کو بنایا جائے، اس کو بنایا جائے، مختلف باتیں ہونے لگی، لیکن نبی کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب اس کا ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا ہے، تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ ہجرت کو بنایا جائے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں قبل ہجرت اور بعد ہجرت، اب ہجرت کو پوائنٹ بنایا گیا کہ 1427 ہجری ہو گئی ہے، یعنی جس وقت میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا آج گویا کہ 1428 سال کا یہ عرصہ گزر چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت شمار کی گئی، لیکن وہ دور جس وقت کتابوں کا انتظام نہیں تھا، سیدہ عائشہ کو یہ بات یاد ہوتی تھی کہ جناب یہ فلاں شخص جو ہے جس کو سن رکھا انہوں نے، ان کو یاد ہوتا تھا بچپن کی بات بھی کہ جناب میں نے سنا تھا یہ فلانے وقت پیدا ہوا تھا اور اس کے درمیان اور عام الفیل میں یہ فرق موجود ہے، اتنا گہرا حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود تھا، اور میں علم دین کے حوالے سے صرف یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ جناب علوم دینیہ کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھا سرکار کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں علم دین کے حصول کا، توجہ چاہوں گا کہ میرے آقا کی بارگاہ میں علم دین کے حصول کا کوئی وقت نہیں تھا، جب بھی کوئی آئے میرے آقا مسئلہ بتا دیتے تھے، اور کیوں، حضرت عائشہ کے لیے بالخصوص علم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، ہر وقت علم حاصل کرنا تھا، اس لیے کہ آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ لگا ہوا تھا، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی حجرے سے جاتے ہیں بائیں طرف سے اندر آ جاتے ہیں، اور بائیں طرف کی جو دیوار تھی وہ گویا کہ آپ کا دروازہ تھا، تو جب صحابہ اکرام کو سرکار درس دیتے تو میری ماں اندر بیٹھ کے سارے درس کو سن رہی ہوتی تھی، سارے درس کو سن رہی ہوتی تھی، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ میں سب سے بڑی صلاحیت یہ تھی کہ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنے میں جھجک نہیں کرتی تھی، اب سرکار جب تشریف لے آئے تو پھر سرکار سے پوچھتے حضور آپ نے فلانے صحابی کو یہ کہا تھا، اب یہ فلانے صحابی کو کہا یہ مرتے دم تک یاد ہے، ہاں کس صحابی کو کس وقت کس دن کس گھڑی کیا کہا تھا، من وان سب یاد ہے، یہ مقام ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اس لیے فرمایا کہ جناب دین کا چوتھائی حصہ ان کے پاس سے آیا ہے، اور جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو گھر میں جب میرے آقا تشریف لے آتے تو جب سرکار جیسے ہی آتے تو آپ جو ہے کہ وہ سرکار سے پوچھتی کہ حضور وہ آپ نے جو فرمایا تھا اس کی کیا وجہ تھی، حضور اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے ساری باتیں بتا دیتے، اب ذہانت کتنی ہے جس پر میرے آقا اکثر سیدہ عائشہ کو داد دیا کرتے تھے، ذہانت دیکھیں، آپ کی عمر چھوٹی تھی تو آپ گڑیاؤں سے کھیلتی تھی، صحیح بخاری موجود ہے، اس لیے بچوں کے لیے کھلونے دلانا ناجائز نہیں ہے، ہاں ان پر اگر کوئی تصویریں بنی ہوئی ہیں تو اس کی تعظیم نہیں ہوگی، مثلا آپ بچوں کو کچھ دلاتے ہیں تو گڈا ہوتا ہے اس پر کوئی جانور کی تصویر بنی ہوتی ہے تو یہ حرام و ناجائز نہیں ہے، اگر یہ کھلونے گھر میں پڑے بھی ہوں تحقیر کے اعتبار سے تو نماز ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم نہیں ہوگی. سجا کر جس طرح ہم لوگ رکھتے ہیں نا شوکیس کے اندر، گڑیا کو سجا کے رکھ دیا، یہاں پر اس چیز کو سجا کے رکھ دیا، یہ جو گویا کہ تعظیمی نیت سے رکھتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے تصویر کی تعظیم کو حرام قرار دیا ہے. تو لہذا آپ کے بھی شوکیس الماری میں اگر کوئی آویزہ تصویر ہوا کریں تو میرے آقا نے فرمایا جو تصویر گھر میں اس میں رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے، اور یہ شریعت مطہرہ کے مزاج کی اکثر خلاف ہے. لیکن وہی کھلونے اگر گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تعظیم نہ ہو، وہ الٹے سیدھے کہیں بھی اسٹور میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ شرن ناجائز نہیں ہے. شریعت مطہرہ سختی کا درس نہیں دیتا، سختی کا درس نہیں دیتا، لیکن جس میں برائی ہوتی ہے اس کو ضرور ٹوکتا ہے. تو تصویر کی تعظیم میں بت پرستی کا عنصر ہے، بت پرستی کا عنصر تھا اور اس معاملے سے تشویش تھی، اس لیے میرے آقا نے منع فرما دیا. یہاں تک کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جناب میں نے ایک پردہ گھر میں لگایا، میں نے ایک پردہ گھر میں لگایا جس پر گویا کہ تصویریں بنی ہوئی تھی. سرکار تشریف لائے اور مزاج پاک بڑا بشاشی کی طرف تھا، لیکن جب سرکار کے اندر پردے کی طرف پڑی تو آپ کا مزاج متغیر ہو گیا اور آپ جلال میں آئے اور آپ نے پردہ کھینچ کر پھاڑ لیا. فرمایا عائشہ آئندہ گھر کے اندر کسی تصویر کو آویزہ نہیں کرنا. لیکن پھر بھی دیکھیں بخاری موجود ہے کہ سید عائشہ جو ہے وہ گڑیاؤں سے کھیلتی تھی، اور حال یہ تھا کیونکہ عمر کم تھی نا تو پڑوس کی ساری سہیلیاں جو آپ کی ہوا کرتی تھی وہ آ کر جمع ہو جاتی تھی. اب اس عمل سے معاشرے سے خشکی کو دور کرنا ہے، معاشرے سے ایک جو خواہ مخواہ کا تقویٰ ہوتا ہے، خواہ مخواہ کا تقویٰ ہے، وہ خواہ مخواہ کا تسلب ہے. نبی سے بڑا کوئی متقی ہے تو خواہ مخواہ کیا ہے؟ جہاں تک رخصت دی گئی اس میں راحت رکھیں آپ، خواہ مخواہ اتنا خشک تو نہ ہو جائے کہ تنگ ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا دین کی وہ باتیں جو تم پر مسلط نہیں ہیں کر ڈالو گے، دین تم پر غالب آ جائے گا اور تم کر سکو گے نہیں، گناہگار بھی ہو جاؤ گے. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب حجرے میں آتے، آپ کی ذہانت کی داد پر میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سید عائشہ کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ان کی ذہانت پر بڑی داد دیا کرتے. ایک دفعہ یوں ہوا کہ سرکار آئے تو ساری سہیلیاں موجود تھیں. اب جب سرکار تشریف لائے تو وہ شرما گئی اور ساری سہیلیاں گویا کہ اپنے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، چلے گئی. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو سید عائشہ ذرا افسردہ ہو گئی. سرکار نے فرمایا خادمہ سے کہ جاؤ جاؤ سب کو پھر بلا کر لے آؤ. اب ساری سہیلیاں حضرت عائشہ کی دوبارہ آئیں، پھر سید عائشہ جو ہے کہ وہ گڑیا سے کھیل رہی ہے تو وہاں پر ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا، قریب میں ایک گھوڑا پڑا ہوا تھا، اس گھوڑے کے اوپر پر لگے ہوئے تھے. تو سرکار نے ایسی برجستہ پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور یہ گھوڑا ہے. تو کہا گھوڑے پر پر کیسے ہوتے ہیں؟ تو بغیر کسی توقف کے اور بغیر سوچے اور بغیر کسی تامل کے فوراً کہنے لگی کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہ تھے؟ تو اس داغ پر اور اس ذہانت پر سرکار نے مسکرایا، فرمایا عائشہ خدا نے تمہیں علم کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا. یعنی ابھی کوئی پڑھا نہیں ہے لکھا نہیں ہے لیکن جو بات سن رکھی ہے وہ دماغ میں ہے. فوراً سرکار سے کہتی ہیں کہ حضور کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں ہوا کرتے تھے؟ تو یہ ساری صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا. میں چند باتیں یہاں پر احادیث کی 13 کے قریب مثالیں پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ گویا کہ بہت حاضر دماغی کے ساتھ اس کو سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میری ماں کا مقام کیا ہے اور آپ اپنے گھروں کی تربیت پھر سے یہ احسن طریقے سے کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا کی خدمت میں ہما وقت آپ تعلیم میں رہتی، یہ سب ہونے کے باوجود گڑیوں سے کھیل رہی ہیں سب ہے، لیکن احترام رسالت اپنی جگہ پر ہے، احترام رسالت اپنی جگہ پر ہے. کوئی تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو، لیکن ہاں ضروریات زندگی کے حوالے سے ایک مرد اور عورت کو زندگی جیسی گزارنی ہے اس کے پہلو ملتے ہیں. کیونکہ سیدہ معصوم تو نہ تھی، معصوم تو نہ تھی، تو اکثر ناراض ہو جایا کرتی، اکثر ناراض ہو جایا کرتی. تو میرے آقا مسلمانوں سے خشکی دور کر کے اور میاں بیوی کے تعلقات میں ہمدردی اور محبت پیدا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں. کہاں میرے آقا کا مقام اور کہاں تنزل فرما رہے ہیں، کہاں سے آ کر کہاں گفتگو کرتے ہیں. صدا فرماتے عائشہ ناراض ہو؟ کہنے لگی حضور آپ کو کیسے پتا میں ناراض ہوں؟ فرما میں تمہاری ایک ادا سے جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو کے خوش ہو. کہنے لگی حضور کیسے ناراض خوش ہوں اور کیسے ناراض؟ کہا جب تم مجھ سے بہت پیار کرتی اور خوش ہوتی ہو نا تو تم مجھ سے کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، جب تم یہ جملہ مجھ سے کہتی ہو نا کہ محمد کے رب کی قسم، اس وقت مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو. لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو مجھ سے کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو اس وقت. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور شفقت کے. اور پھر حال یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ اکرام کو جنگی ترکیبیں سمجھایا کرتے تھے، جنگی معاملات سمجھایا کرتے تھے، تو حضرت گرامی اس وقت حال یہ ہوتا تھا اور اس وقت جو ہے کہ وہ معاملات یہ ہوتے تھے کہ سیدہ عائشہ بھی سب دیکھتی تھی. ایک دن آئی اور سرکار سے کہنے لگی حضور بڑی افسردہ تھی. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور یہ سب جہاد کرتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے. خاموش ہو گئی, عمر کم تھی. سرکار نے فرمایا اچھا دیکھو ناراض نہ ہو, آؤ ہم اپنے گھر کی صحن میں دوڑ لگاتے ہیں. ہم اپنے گھر کی صحن میں, امام الانبیاء کہہ رہے ہیں, اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں, جن کے لیے دنیا بنائی گئی وہ کہہ رہے ہیں, جن کی متانت اور حلم اور بردباری سے دنیا بھیگ لیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک مزاج و عدل پیدا کرنے کے لیے مرد تو پاگلوں کی طرح جو اپنی سطح بہت بلند کر کے عورت کو گھٹیا سمجھ لیتا ہے, یہ عورت اپنے آپ کی انانیت کے اندر گویا کہ پھر وہ ماں کے درجے پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے, تو اس اختلاف کو ختم کر کے اعتدال کی روش دیتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عائشہ دوڑی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ متعین کی کہ اس جگہ کو ہاتھ لگا کر ہم واپس آئیں گے. سرکار کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی, عمر تھی, حضرت عائشہ کم عمر تھی, تو فرماتی میرا وزن بہت کم تھا, میں جلدی سے بھاگتے ہوئے اس جگہ کو چھو لیتی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے پر ایسے تاثرات لاتے کہ جیسے آپ ناراض ہو گئے, تو کہتی ہیں کہ پھر میں اپنی رفتار کو کم کر لیتی تھی تاکہ دوبارہ سرکار جلدی سے پہنچ جائے. تو یہ نبوت کا گھرانہ ہے, اس کے اندر وہ زندگی دی جا رہی ہے کہ اسلام ایک فطرتی مذہب ہے, اسلام فطرتی امر کے قریب ہے, لہذا اپنے آپ کو خشکی کے اس طرح قالب میں نہ ڈال دیا جائے کہ جناب بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیا جائے, اور یہ بھی نہ کر لیا جائے کہ اس کو اٹھا کر وہ مقام دے دیا جائے کہ جو مقام ماں کا ہوا کرتا ہے, بلکہ اعتدال کی صورت اور ایک روش کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب ذرا یہاں پر میں سیدہ کی ذہانت پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ کو رب کریم نے کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ جب سرکار درس دے رہے ہوتے تو آپ ہما وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتی, اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آتی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زنانہ خانہ میں تشریف لے آتے, اپنے کمرے میں تشریف لے آتے, تو یہ سرکار سے پوچھ کر گوئے کہ تشریفی کر لیا کرتی, اور پھر اور عورتیں جو تھیں نا وہ آپ کے پاس آتی, کہتی کہ عائشہ تم تو تشریفی کر لیتی ہو, ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی میں سرکار سے بات کروں گا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی تو ہفتے میں ایک دن میرے آقا نے دے دیا. فرمایا عائشہ اپنی ساری سہیلیوں کو اپنے گھر میں بلا لیا کرو, اپنی ساری سہیلیوں کو اپنے گھر میں بلا لیا کرو, ان کے جو مخصوص مسائل ہیں جو معاملات ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیا کریں, میں ان کو جواب دے دیا کروں گا. تو یہ جو اور خواتین تیار ہو رہی ہیں دین کے لیے, یہ بھی سب کا سیدہ عائشہ کا, جنہوں نے سرکار کی خدمت میں درخواست پیش کی اور کہا کہ حضور تبلیغ کا سلسلہ صرف مردوں کو نہیں ہونا چاہیے, عورتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا عائشہ اپنی سہیلیوں سے پوچھ لو کہ انہیں ہفتے میں جو دن آسان لگتا ہے وہ دن اور وقت متعین کر لیے, میرے گویا کہ تمہارے حجرے میں آ جایا کرے, اور میں یہیں سے بیٹھ کر انہیں ساری باتوں کی تلقین کر دیا کروں گا. تو یہ اب اس کی ایک حوالے سے دیکھیں کہ شب و روز علوم معرفت کے بیسیوں مسائل صحابہ تو سرکار کو ممبر پر دیکھ رہے ہیں, لیکن خلوت میں جا کر سرکار سے ترجمہ پوچھا ہے. اب سرکار نے مسئلہ بیان کر دیا, سمجھ میں تو صحابہ کے آ گیا لیکن حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آیا. مثال کے طور پر اب وہ اس پر مختلف زاویے سے سوالات کرتی تھی. اب جس صحابی کو سمجھ میں آیا اس کو تو ایک ہی مسئلہ سمجھ میں آیا نا جو سرکار نے سمجھا دیا. اب سیدہ کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھنے کے لیے مختلف سوال کرتی تو ایک سوال میں پانچ جواب ہو جایا کرتے تھے. تو جو علم سیدہ عائشہ کے پاس ہوتا وہ مسجد کے صحابی کے پاس نہ ہوتا. یہ کمال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ایک مثال گویا کہ روایت میں آتی ہے اور اس کو حضرت امام سیوطی نے مسند عائشہ جو تحریر کی فرمائی ہے اس میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے تو آپ نے منبر پر یہ خطاب کیا تھا. اب یہ چند مثالیں آپ سنیں. اس میں تھا کہ من حسبا عذبا. سرکار نے صحابہ سے کہا تھا کہ جناب قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا, یعنی رب قیامت میں جس کا حساب لے گا نا تو وہ پھر عذاب میں پڑ جائے. حضرت عائشہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حساب تو اللہ سب کا لے گا, حساب تو اللہ, کیونکہ ذہین بہت تھی, تو کہ حساب تو اللہ سب کا لے گا. اب سرکار فرماتے ہیں کہ جناب جس کا حساب لیا اس کو عذاب ہوگا, اور حساب و کتاب کا تو قرآن میں ذکر ہے. جب سرکار تشریف لائے عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا کہ جس کا حساب ہوگا اس پر عذاب ہوگا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم سوال کرو گی. کہا کہ عائشہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس سے حساب ہوگا سوال ہوگا, فرمایا جس سے حساب میں حجت ہوگی اس پر عذاب ہو جائے گا, یعنی جس پر حجت ہوگی کیوں کیا تھا, کب کیا تھا, کس نے کہا تھا. ایک تو حساب کتاب ہے کہ صغیرہ اتنے, کبیرہ اتنے, کبیرہ اتنے, گن دیا گیا, اس کو چھیڑا نہیں گیا, اس گناہ کی کیفیت کو اجاگر نہیں کیا گیا, اس کے خد و خال کو نہیں چھیڑا گیا تو وہ بچ گیا, وہ بچ گیا. لیکن جس کے گناہ کو چھیڑ دیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ یہ گناہ تو نے کیا تھا تو تجھے میں تو یاد آ گیا تھا, پھر کیوں کیا تو نے گناہ, تو جس سے حجت قائم ہو گئی, جس سے بحث شروع ہو گئی, جس سے تکرار شروع ہو گئی تو فرما عائشہ جس سے تکرار ہو گئی وہ عذاب میں آ گیا. اب یہ بات صرف سید عائشہ بتا سکتی تھی, کوئی اور صحابی نہیں بتا سکتا تھا, اس لیے کہ صحابی نے تو یہی سنا تھا نا مسجد میں بیٹھ کر کہ جس سے حساب ہوگا وہ عذاب دے گا. لیکن سیدہ نے جب سنا تو آپ نے پھر سب کو بتایا کہ کوئی آگے بات غلط نہ پہنچا دے, بلکہ میرے آقا نے سے میں نے یہ سنا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ حساب نہیں, جس سے حساب میں تکرار ہوگی, حجت ہوگی, مباحثہ ہوگا اور اس پر گویا کہ جرح تعدیل ہوگی, وہ شخص عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. ایک مثال, دوسری مثال یہ ملتی ہے, ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے. اب اس سوال میں سیدہ عائشہ کی ذہانت دیکھیں. سرکار نے منبر پر یہ خطاب فرمایا, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تھا اور اس میں یہ تھا کہ جس دن زمین اور آسمان اور دوسری زمین اور آسمانوں کے بدلے دیے جائیں گے تو تمام مخلوق خدا واحد قہار کے روبرو ہوں گے, یعنی آسمان اور زمین کو گویا کہ ختم کر دیا جائے گا. اور گویا کہ دوسری سورہ زمر کے اندر ہے, والارض جمیعاً قبضت یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ, کہ زمین اور آسمان کو لپیٹ کر رب اپنے ہاتھ میں لے لے گا. یعنی قیامت کا جو دن ہوگا رب اپنی قدرت کا اظہار کیسے کرے گا کہ زمین اور آسمان اس کی قدرت کے پنجے میں ہوں گے. اور پھر اللہ فرمائے گا کون تھا میرا شریک, اس سورج کو میرا شریک بنایا تھا تم نے, آج دیکھو وہ بھی ہماری مٹھی میں ہے, اس زمین کو بنایا تھا وہ بھی ہماری مٹھی میں ہے, یہ ستاروں کو بنایا تھا وہ بھی ہماری مٹھی میں ہے. تو وما قدر اللہ حق قدر ہی والارض جمیعاً قبضت یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. قرآن نے کہا کہ جناب اللہ کی جو قدر و منزلت تھی لوگ نہ سمجھ سکے, والارض جمیعاً قبضتہ ساری زمینیں اس کے قبضے میں ہوں گی قیامت کے دن, والسماوات مطویات بیمینہ آسمان کو لپیٹ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا, یعنی قدرت اور تصرف میں لے لے گا. اور پھر ارشاد ہوگا کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ اس بات سے پاک ہے کہ ان آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان آسمانوں کی چیزوں کو اور ان زمینوں کی چیزوں کو اس کا شریک بنایا جائے. حضرت عائشہ نے سارا درس سن لیا مسجد میں, سارا درس اپنے حجرے میں سن لیا کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن آسمان زمین لپیٹ کر رب کے ہاتھ میں ہوگی, رب کے قدرت کے پنجے میں ہوگی, قدرت کے تصرف میں ہوگی. سرکار جب آئے تو کہنے لگی حضور جب سب, اب ذہانت دیکھیں آپ کہ حضور جب ساری زمین لپیٹ دی جائے گی اور آسمان لپیٹ دی جائیں گے تو ہم لوگ کہاں پر ہوں گے, حضور جب قیامت کے دن سب لپیٹ دیا گیا ہے اور سب ہو گیا ہے تو حضور میں اس وقت کہاں ہوں گی, آپ کہاں پر ہوں گے, تمام معاملات والے کہاں ہوں گے. حضرت گرامی یہ مسلم امام محمد میں روایت موجود ہے, سرکار نے مسکرا کر فرمایا عائشہ اس وقت خلق پل صراط پر ہوگی. یہ سرکار نے جواب مرحمت فرمایا کہ حضور جب سارے آسمان لپیٹ دیے گئے, زمین لپیٹ دی تو انسانوں کو لا کر کہاں جمع کیا جائے گا, تو فرمایا کہ پل صراط پر جمع کیا جائے گا. مجھے بتائیے صرف اس آیت کو تو سارے قرآن کے حافظوں نے پڑھا, سارے صحابہ نے سنا, لیکن اس کے معنی کو تو میری ماں نے بتایا نا کہ جناب کہ وہ کیا مرتبہ اور مقام تھا, یہ تو سیدہ عائشہ نے بتایا نا حضرت گرامی. تو یہ وہ علم ہے جو صحابہ کی نظر سے ہوجل رہا اور خلوت کی زندگی میں میرے آقا نے مرحمت فرمایا ہے. آئیے اس پر تیسری مثال میں آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کرتا ہوں. ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, کفار و مشرکین کا ذکر چھڑا تو اس کے اندر جناب جو ہے کہ وہ کفار و مشرکین کا ذکر چھڑا کہ پارسا لوگ تو ہر جگہ پر ہوئے, حاتم طائی بھی ایک پارسا شخص گزرا تھا, لوگ گزرے تھے. تو سرکار نے منبر پر خطاب فرمایا کہ جس نے نیکی کی نیکی اس کے کام آئے گی, نیکی اس کے کام آئے گی, نیکی اس کے کام آئے گی. جب سرکار حجرے میں تشریف لائے تو بخاری کی حدیث ہے, وہ سرکار سے کہنے کہ حضور عبداللہ بن جدعان جو مکہ کا رہنے والا تھا اور بڑا سخی تھا, حضور اس نے بڑی نیکی کے کام کیے ہیں لیکن وہ مسلمان تو تھا نہیں, تو حضور کیا اس کو نیکیاں مل جائیں گی؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا عائشہ اس نے نیکیاں تو بڑی کی تھی لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا, اس لیے اس کو یہ نیکیاں نہیں ملیں گی. اور اس کی جو تمام نیکیاں تھیں وہ دنیا تک تھی, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے رب سے آخرت کے لیے دعا نہیں کی تھی اور اپنا خاتمہ ایمان پر نہیں کہا تھا, اللہ اکبر, اس لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں سرکار کے جو جملوں کے اندر بات رہ گئی تھی اس کو حضرت عائشہ نے ایک مثال لا کر اس کی تشریح فرمائی. حضور عبداللہ بن جدعان تھے, وہ بھی نیک آدمی تھے, انہوں نے بھی بڑے نیکی کے درس دیے ہیں, تو کیا نیکی ان کی کام آئے گی؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ اس نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی کہ جناب جو ہے کہ وہ مجھے آخرت میں بخش دیا جائے اور میرا خاتمہ خیر سے ہو. ایک بات, نکاح کا مسئلہ چل رہا تھا, سرکار نے صحابہ کو درس دیا کہ نکاح میں لڑکی کی مرضی ضروری ہے, نکاح میں لڑکی کی مرضی ضروری ہے. اور شریعت مطہرہ مسلم شریف تمام کتابوں میں روایت موجود ہے اس حوالے کے حساب سے کہ عورت کی اجازت کے بغیر بالغ لڑکی کی اجازت کے بغیر اس کے ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ ایک روایت یہاں تک موجود ہے، ایک عورت کا نکاح ہو چکا تھا، سرکار نے اس کے باپ کو بلا کر فرمایا کہ نکاح کو ختم کر، اس لیے کہ تیری لڑکی راضی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو کیسے نکاح کی دعوت دے رہا ہے اس کو؟ تو یہ بھی احادیث موجود ہے، سرکار نے عورت کو پورا اختیار دیا ہے، لیکن یہ صرف محض جائز ہے، لیکن اخلاق کے تقاضے یہ ہیں کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے. شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اخلاق کے تقاضے یہ ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت سے اجازت لی جائے گی. سرکار کے صحابی پہنچے اور انہوں نے یہ بھی مسئلہ پوچھا کہ حضور میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو حضور میں اس سے نکاح کیسے کروں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے تو شادی کرنا چاہتا پہلے اسے دیکھ لے، پہلے اسے دیکھ لے تاکہ تجھے بعد میں اختلاف نہ ہو. اور دیکھنے کی رسم کیسی ہے؟ اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جس طرح کہ عموماً منگنی وغیرہ کے وقت ہوا کرتا ہے کہ جب وہ لڑکی آتی ہے اس کے والدین موجود ہوتے ہیں، خلوت نہیں ہوتی ہے، خلوت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جناب یہ ٹیلی فونوں پر گفتگو اور یہ موٹر سائیکلوں پر سفریں اور یہ حرام کاریاں، تو یہ لعنت کے مستحق ہیں، گناہ کے مستحق ہیں. ان خبیثوں کو شرم کرنی چاہیے کہ خدا کو جانتے ہوئے خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور خدا نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی دیوس گیری آپ دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ شوہر جس کی بیوی آزاد پھرے وہ دیوس ہے، وہ باپ جس کی بیٹی آزاد پھرے غیر شریف پردے کے ساتھ پھرے، تو جناب جو ہے وہ دیوس ہے. اور دیوس وہ ہے، فرمایا کہ جس کو لفظ عربی کا ہے دیوس، فرمایا کہ وہ شخص ہے جسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. آج کہا جاتا ہے جی منگنی ہو گئی تو باپ کہتا ہے بیٹی جاؤ نا ذرا اس کے ساتھ پھر کر آ جاؤ، جاؤ ذرا ایک دوسرے کو تم جان لو گے پھر کر آ جاؤ. تو یہ اتنا بڑا دیوس باپ ہے، اس باپ سے کوئی کہے یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، نہیں یہ لڑکا بہت اچھا ہے. ہم نے کہا لڑکا اچھا ہے تو اس دیوس گیری سے بچنے کا ایک بہانہ تھا، منگنی کی بجائے نکاح ہی کر لیتے. جب اتنا اعتماد لڑکے پر اب ہے، منگنی تو آپ جانچ پڑتال کے لیے کرتے ہیں، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا. تو جب لڑکے پر اتنا اعتماد ہو گیا ہے آپ کو کہ جناب لڑکی کو، اپنی جوان لڑکی کو آپ اس کے ساتھ بھیج رہے ہیں، تو غافل شخص نکاح ہی کر دیتا کہ خدا تو تجھ سے ناراض نہ ہوتا، اتنا بڑا عذاب تو تیرے سر پر نہ ہوتا. تو سید عائشہ نے مسجد میں یہ مسئلہ سنا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جناب عورت کی رضا شرط ہے، شرط ہے، شرط ہے. سرکار جب گھر تشریف لائے، کتنا بڑا مسئلہ سید عائشہ حل کر رہی ہیں، بخاری میں موجود ہے، کہا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا کہ عورت کا کے پاس نکاح کے لیے جب پیغام جائے تو اس کی اجازت شرط ہے. تو حضور اس وقت تو عورت ذات شرما جاتی ہے، منہ سے ہاں تو نہیں کہتی، اب وہ ہاں نہیں کہے گی تو اجازت کیسی ہوگی؟ سرکار نے کہا بہت بنیادی بات تم نے بولی عائشہ. سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ خاموش بھی رہی تو اس کی اجازت ہے. جب اس کے مسئلے کو واضح رکھ دیا جائے کہ فلاں بن فلاں سے تمہارے نکاح کیا جا رہا ہے، اگر اس نے خاموشی اختیار کر لی، ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہے تو وہی اجازت ہے، تو شریعت مطہرہ کا یہ جز جو اجرا ہوا ہے شریعت میں، یہ صدقہ میری ماں سیدہ عائشہ کا ہے. تو یہ خواتین پر کتنا بڑا احسان ہے، اور حیا اور پردے کی کتنی بڑی یہ نظیر ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ساتویں مثال پیش کی ہے. اسی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور آپ نے ممبر پر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حد درجہ حقوق ہیں. تو حضور ہمارے تو کئی پڑوس ہوتے ہیں، کئی لوگ پڑوسی ہوتے ہیں، تو کون ہم سے زیادہ احق ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہوگا. تو دیکھیں یہ سارے مسائل جو ایک تشریح طلب تھے، ایک تفصیل طلب تھے، اس سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ بیان فرمایا ہے، اور اسی چیز کو گویا کہ شریعت مطہرہ نے اس کو رکھا ہے. اور ایسے نہیں بلکہ بیسیوں سوالات اس قسم کے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سیدہ عائشہ کی ذہانت کی کا تحفظ میرے آقا نے بہت کیا. جب حضرت عائشہ سوال کرتی تو سرکار کی نظریں ان پر ہوا کرتی، سرکار جواب تو دیتے لیکن حضرت عائشہ کی حرکتوں پر بھی نظر رکھتے کہ ان کی ایک ایک گفتگو کے تحت ان کی اصلاح ہوتی، تاکہ جو علم لے رہی ہے اس میں بردباری بھی آ جائے. اس کی مثال میں چند آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا کہ تشریف فرما تھے اور یہود کے چند لوگ جو گویا کہ آئے. اس میں ایک مثال میں مزید پیش کرتا ہوں، پھر اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ سرکار سے تعلیم جو لی ہے، اور تعلیم لینے کا مقصد جو ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھتے اور سو جاتے، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھتی تھی کہ سرکار عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، وتر نہیں پڑھتے. تو پھر سرکار سے عرض کرتی ہیں حضور یہ وتر کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ پھر آپ اٹھ کے اس کو تہجد کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور حضور ہم تو سو جائیں تو ہمارے لحاظ سے جناب جو ہے کہ وہ تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے،
سرکار نے مسکرا کر فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے مقام مصطفیٰ جو واضح ہوا ہے یہ سیدہ کے سوال سے ہوا ہے. سوال سے علم بڑھتا ہے، سوال سے علم پڑتا ہے، دریافت کرنے سے علم بڑھتا ہے. تو یہ سیدہ کا سوال تھا کہ حضور آپ جو سو جاتے ہیں وتر کو نہیں پڑھتے ساتھ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک جواز کا پہلو یہ تھا کہ وتر کو عشاء سے ملا کر پڑھنا ضروری نہیں، ایک تو یہ پتا چلا. اور پھر میرے آقا نے فرمایا عائشہ مطلب یہ ہے کہ اے نیا تنامانے ولا یا نام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی اور میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے. تو یہ مقام نبوت ہے کہ، اور اس پر علامہ شہاب الدین خفاجی نے لکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھیں سو رہی ہیں دل جاگ رہا ہے؟ بشر سوتا ہے تو اس کا دل بھی سوتا ہے، اس لیے کہ آنکھ تو دل کی ترجمان ہوتی ہے. فرما انبیاء کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا باطن نور ہوتا ہے، ملکی فرشتوں جیسا ہوتا ہے، اور فرشتے کو نیند نہیں آتی، اور ظاہر بشر ہوتا ہے تو بشر کو نیند آتی ہے، تو اس لیے آنکھیں سوتی اور دل جاگتا ہے. اور اس کی ان کی عبارت ہے، شفا کی شرح جو ان کی ہے نسیم الریاض، اس میں یہ ان کی عبارت ہے کہ ہوا ظاہرہ بشری و باطنہ ملکی، کہ نبی پاک ظاہر عام انسانوں کی طرح ہے جیسا انسان بشر ہوتا ہے، اور باطن جو ہے وہ آپ کا نوری ہے اور ملکی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کی اصلاح کے لیے بے شمار امور کے اندر ان کی اصلاح کے پہلو کو بہت زیادہ ایک ایک حرکت کی نگرانی رکھی، اور جہاں آپ سے لغزش ہوئی سرکار نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی تاکہ آپ ایسی اصلاح کر دے کہ سرکار کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سیدہ عائشہ کو پھر کوئی اصلاح نہ کر سکے، بلکہ وہ پھر خود معلمہ اور مصلحہ بن کر ساری امت کی اصلاح کریں. ایک دفعہ سرکار تشریف فرماتے ہیں کہ یہودی قریب سے گزرا اور اس نے کہا السلام علیکم، سام موت کو کہتے ہیں، کہ السلام علیکم. یہ جب بات کہی تو حضرت عائشہ قریب بیٹھی تھی، جلال آ گیا، فوراً پیچھے سے کہنے لگی وعلیک السلام ولعنت، تجھ پر موت ہو اور تجھ پر خدا کی لعنت ہو. سرکار نے فوراً کہا عائشہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں، عائشہ نرمی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو نرمی سے پسند کرتا ہے. تو فوراً سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تمہارا منصب بہت بلند ہے، اب یہ بول کر تو چلا گیا ہے، اس کو چھوڑے، اس نے یہ بات کر دی، لیکن جو تم نے لعنت کے جملے کہہ دیے ہیں یہ نہ کہو، یہ الگ بات ہے کہ کہنا جائز ہے، یہ الگ بات ہے کہ کرنا جائز ہے، لیکن تم نہ کہو. اور یہ نہیں کہ منع کر دیا، بلکہ بتانا تھا کہ بردباری کا گوشہ واضح ہو جائے، حلم اور متانت کا گوشہ واضح ہو جائے، صرف تنقید نہ رہے بلکہ صبر اور استقامت اور حلم بھی باقی رہے. فرمایا اللہ کو نرمی پسند ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ کا منصب یہ تھا کہ وہاں پر یہودی سامنے ہیں نا، اب سرکار کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہمارے سامنے کا سرکار کے بارے میں کہے گا تو پھر مسلمان کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ جناب اس سے مکمل طور پر شدت کی جائے گی. لیکن سیدہ عائشہ جو ہے وہ امت کی عظیم ہادیہ ہے، خلفاء ان سے دین لے رہے ہیں، تو ان کے اندر شدت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، سرکار خود تربیت کر کے ان کے اندر حلم اور بردباری کو اجاگر کر رہے ہیں. فرمایا اس نے اگر کہہ دیا تو اس کو کہنے دو تم، لیکن تم جو ہے اس قسم کی کلمات کو زبان پر نہ لے کر آؤ. ایک روایت اور بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لوگ برہنہ قبروں سے نکلیں گے، لوگ برہنہ جو ہے وہ قبروں سے نکلیں گے، اور گویا کہ ان کا حال کیا ہوگا. سید عائشہ نے کہا کہ حضور جب سب برہنہ نکلیں گے تو کیا اس عورتوں کا بھی یہ حال ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس وقت لوگوں کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی، کسی کی نظر کسی کے اوپر نہیں جائے گی، کسی کی نظر کسی کے اوپر نہیں جائے گی. اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو آپ کی باندی آئی، سید عائشہ کی ایک لونڈی آئی، اور اس نے سید عائشہ سے کہا کہ کچھ دے دو نا اللہ کے نام پر. تو آپ نے ایک مٹی کے برتن کے اندر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ ایک دو تین گن گن کے دے رہی تھی. تو میرے آقا نے وہیں سے مسکرا کر فرمایا عائشہ گن گن کے نہ دو، سب دے دو، تم گن گن کے دو گے تو خدا بھی تمہیں گن گن کے دے گا. فرمایا اگر اس نے اللہ کے نام پر مانگ لی ہے تو اس کو اٹھا کر دے دو، اس لیے اگر تو گن گن کر دے گی تو خدا بھی تجھے گن گن کر دے گا. تو یہ وہ گوشے اجاگر کرنا ہے، اور آپ کو اس مقام پر لے جانا ہے کہ آپ نبوت کے تمام کمالات کی مظہر کامل ہو جائیں، اور وہ تمام اوصاف جو ہیں وہ آپ کی گویا کہ سیرت مطہرہ کے اندر جا کر جمع ہو جائیں. اور آخری یہاں پر پہلو کے حوالے سے میں یہ کروں کہ برتاؤ پھر ایسا ہوا کہ آپ کی گویا کہ سوکن ہوئی نا سیدہ خدیجہ، ان کی جو اولاد ہوئی وہ آپ کی سوتیلی اولاد ہوئی، سوتیلی اولاد کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کہاں پر ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے چار بیٹیاں پیدا ہوئی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا،
رضی اللہ تعالی عنہن، یہ گویا کہ تولد ہوئی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہیں تو بظاہر سمجھانے کے لیے کہ جناب وہ سوتیلی اولاد، لیکن ان پر شفقت جو سیدہ نے کی ہے. کم عمری اپنی جگہ پر ہے، سیدہ فاطمہ آپ سے عمر میں بھی بڑی ہیں، سیدہ فاطمہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں 2-3 سال، لیکن سیدہ نے اپنے مقام کو کس طرح نبھایا کہ جب سیدہ زینب جو سرکار کی بڑی بیٹی ہیں ان کی گویا کہ ایک اولاد تھی، اور ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ، 8 ہجری 9 ہجری کے اندر گویا کہ سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ امامہ، اس سے حضرت عائشہ صدیقہ بڑی محبت کرتی تھی. اور آپ کتاب اٹھا کے دیکھیے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم، جتنی سرکار کی بیٹیاں ہیں ان کے فضائل کس نے کتنے بیان کیے ہیں اور سیدہ عائشہ نے کتنے بیان کیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ساری روایتیں سیدہ فاطمہ کی فضائل میں، گویا کہ 90% سے بھی زیادہ روایتیں کہ راویہ سیدہ عائشہ خود ہیں. اور میں یہاں پر دعوے سے کہتا ہوں شیعوں کے اعتراض کے جواب کے لیے کہ اہل بیت کے ساتھ آپ کو اس قدر محبت تھی کہ اہل بیت کی آپ جتنی فضائل کی روایت اٹھا کر دیکھیں اس کا عشر عشیر 10واں حصہ
اللهم صل على درد پاک، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حضرت گرامی، اسی حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ اہل بیت کے فضائل میں جس قدر روایات ہیں، توجہ ہے آپ کی، اہل بیت کے فضائل میں میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ پر ان موضوعات سے ہٹ کر گفتگو کی جائے جو عام زیر بحث آتی ہیں. اس لیے چند احادیث کو ہم نے جمع کر کے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. اہل بیت کے فضائل کی جو روایات ہیں اس کا عشر عشیر 10واں حصہ کسی صحابی نے بیان کیا ہوگا. پورے فضائل اگر آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں تو سیدہ عائشہ اس کی راوی ہیں. سیدہ امامہ جو ہیں وہ آپ کی سوتیلی بیٹی سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور سیدہ زینب کی یہ بیٹی ہیں، اور سیدہ زینب سے سرکار کو کتنا پیار تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے گزشتہ درسوں کے اندر. تو فرماتی ہیں سیدہ عائشہ میری ماں کہ امامہ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی آ جاتی، سیدہ امامہ سرکار کے پاس نماز پڑھتے ہوئے بھی آ جاتی تو سرکار ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے. تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے سیدہ زینب کی بیٹی کی فضیلت کے لیے. آپ اپنی بات تو نہیں کر رہی، یہ تو گھر کی بات تھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا اس کو، اس کو تو آنکھوں سے دیکھا تھا. حضرت ابوبکر نے تو نہیں دیکھا تھا، حضرت عمر نے تو نہیں دیکھا تھا، حضرت علی نے تو نہیں دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا. آپ چاہتی تو بات دبا جاتی، لیکن آپ سے متصور نہیں. آج گویا کہ عام شخص اہل بیت کا شہدائی ہے تو جس کے سامنے قرآن میں اہل بیت کی ترانے گائے گئے ہیں اور بیان کیے گئے ہیں، اور میری ماں تو خود اہل بیت کی سب سے بڑی حقدار ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے دل میں اہل بیت کا بغض کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فدق مدد یہ سب ڈرامے ہیں، اور یہ شیعوں کی پھیلائی بھی غلط روایات ہے. اصل وہ چیز ہے کہ جتنی مدحت کی باتیں ہیں وہ میری ماں سیدہ عائشہ نے اہل بیت کی تاریخ میں کہی ہیں. تو سیدہ امامہ کے متعلق بھی گویا کہ بات موجود ہے. آپ سن کر حیران ہوں گے جب سیدہ فاطمہ کے نکاح کی بات آئی تھی، سیدہ فاطمہ آپ سے عمر میں بڑی تھی اور 1 سے 1.5 سال آپ لوگ ایک ہی گھر میں رہے ہیں، ماں بیٹیاں ایک ہی گھر میں رہی ہیں. کوئی تاریخ کا ایک حوالہ آپ پیش کر دیجئے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ میں کبھی چکلش ہوئی ہو،
لے آئیے کوئی ایک حوالہ لے آئیے صحیح روایات کے ساتھ، کوئی نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ یہ ملے گا کہ جس وقت حضرت علی کی طرف سے گویا کہ پیغام آ گیا اور سیدہ فاطمہ کے نکاح کی بات ہو گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو ماں بن رہی ہے نا، ماں ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کو بلایا اور کہا بیٹی کی تیاری نہیں کرو گی؟ تو عرض کی کہ حضور فاطمہ کہاں جائیں گی، ان کو کہیں قریب رکھیے گا. سرکار نے فرمایا عائشہ انشاءاللہ فاطمہ کا گھر قریب ہوگا. پھر خود کہتی ہیں میرا دل بڑا خوش ہوا کہ سرکار نے میرے پڑوس میں ہی گھر دلایا، اور میں نے حضور سے کہا تو سرکار نے ایک ہی دیوار کا فرق تھا، سرکار نے اس دیوار میں کھڑکی نکال دی تھی، تو میں اکثر اس کھڑکی سے فاطمہ سے باتیں کیا کرتا. تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام ہے اور سیدہ سے محبت کے تقاضے ہیں. آپ دیکھیے اہل سنت کی ساری کتاب موجود ہے کہ تکیہ آپ نے بنایا کھجور کی شاخوں کو جمع کر کے، بستر آپ نے تیار کیا، سیدہ فاطمہ کے گھر کو مٹی سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لیپا ہے اور خود گھر کو تیار کیا ہے. تو یہ مقام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ جناب ایک ہی، اور سرکار سے کہا کہ حضور کو دریچہ بنا دیجئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شغاف ایک کھڑکی نما بنا دی اور اکثر سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے حال و احوال پوچھا کرتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور ساری باتیں موجود ہیں کہ بیٹی کی تعریف میں کیسی فرماتی. سیدہ فاطمہ کے متعلق کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس طرح سرکار سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے. اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا. فرمایا میں نے کسی کو سرکار کی شبی میں اور سرکار کی طرح نہیں دیکھا، فاطمہ کو دیکھا سلام اللہ علیہا کہ وہ چلتی تھی تو سرکار کی طرح چلتی، وہ ہاتھ اٹھا کر گفتگو کرتی تو یوں لگتا ہے جیسے سرکار بول رہے ہیں، ان کا گویا کہ سارا معاملہ سرکار کی طرح تھا. اس کی راویاں کون ہیں؟ سیدہ عائشہ ہیں. فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب گھر آ جاتی فاطمہ تو سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی جبین مقدس کو بوسا دیتے اور گویا کہ اپنی چادر بچھاتے اور اس پر سیدہ فاطمہ بیٹھا کرتی، اور فرماتی ہیں کہ جب سرکار ان کے گھر جایا کرتے تو وہ کھڑی ہوتی اور سرکار کے دست مبارک پر بوسا دیتی اور وہ سرکار کو اپنی جگہ بٹھایا کرتی. اس محبت اور شفقت کو کس نے بیان کیا؟ شنو نے، حضرت عائشہ نے بیان کیا. اب اس کو لے جا کر اہل بیت سے ٹکراؤ کرنا یہ سراسر خباثت ہے، اور ہمارا نہ یہ منصب ہے بلکہ یہی ہے کہ جب تم نے چند باتیں دیکھ کر، قرآن کی چند آیتیں دیکھ کر اہل بیت کے عاشق بن گئے ہو، ان کے سامنے تو وہ آیتیں اتری ہیں اور وہ خود اس خاندان کی ہیں، وہ خود گویا کہ اس گھرانے کی ہے. تو حضرت گرامی، اور ایک بات یوں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا جو وقت تھا تو سیدہ فاطمہ آئیں تو ساری ازواج مطہرات بیٹھی، لیکن سیدہ عائشہ خود اٹھی اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سرکار کے پاس لے کر آئی. سرکار کے پاس، صحیح بخاری موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئی اور سرکار کے پاس بٹھائی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے گویا کہ دائیں کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگی، بائیں میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی. اب یہ معاملہ ختم ہو گیا. سیدہ عائشہ نے کہا بیٹی بتاؤ نا کیا بات تھی؟ کہ سرکار نے بھی منع کر دیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے. سرکار کا وصال شریف ہو گیا. اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری ماں ہوں. یہ پوری حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہے. یہ پورے واقعے کو سیدہ عائشہ خود بیان کر رہی ہیں کہ فاطمہ نے مجھے منع کر دیا کہ میں نہیں بتاؤں گی. اس بات کو بھی سیدہ عائشہ نے بولا. فرمایا کہ جب سرکار کا وصال شریف ہو گیا تو میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ سرکار نے تم سے کیا کہا تھا. تو سیدہ رو کر کہنے لگی کہ جناب مجھے سرکار نے دائیں کان میں یہ کہا تھا کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں. تو کہا کہ میں رونے لگی. فرمایا مجھ سے بائیں کان میں یہ کہا کہ میرے اہل ویال میں سب سے قریب تم ہی ملو گی، اور ایک روایت یہ ہے کہ تمہیں یہ فضیلت کافی نہیں کہ اللہ نے تمہیں تمام عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. تبرانی میں یہ بھی حدیث ہے کہ عائشہ فاطمہ رو نہیں کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ خدا نے تیری ساری اولاد جو قیامت تک پیدا ہوگی سارے اہل بیت کو بخش دیا ہے. تو فرمایا کہ میں اس پر خوش ہو گئی. تو اس حدیث کے روایت کرنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ. ایک دفعہ میری ماں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، پردے سے دیکھ رہی ہیں کہ حضرت علی بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت علی کچھ بات کر رہے ہیں کسی سے، لیکن حضرت ابوبکر جو ہے ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں. اب تو باپ کی بات آ گئی، اب تو باپ کی عزت کی بات آ گئی، باپ کے منصب کی بات آ گئی. حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، آپ پردے کے اندر ہیں، حضرت علی سامنے بیٹھ کر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر سبائح المحرقہ کے اندر ابن حدر دے رہے تھے. تو میری ماں اندر سن رہی تھی، تو کہنے لگے کہ جناب سرکار نے چار عمرے کیے اور ایک عمرہ سرکار نے رجب میں کیا. تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کہا، سرکار نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے. اب اتنے بڑے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، تو اندر سے سیدہ عائشہ کو آواز دی گئی کہ آپ کیا فرماتی ہیں ام المومنین؟ حضرت عائشہ اندر سے مسکرانے لگی، فرمائے ابن عمر پر اللہ رحم فرمائے، یعنی دعا یہ کلمات دیے، اللہ رحم فرمائے، یہ سرکار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے جو ہے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا، ایک ایک عمرے کی تاریخ بتائی اور فرمایا ہر عمرے کے اندر میں ساتھ میں تھی، اور سرکار نے کوئی رجب میں عمرہ نہیں کیا، سرکار نے کوئی رجب میں عمرہ نہیں کیا، چار عمرے کی یہ درست ہے. تو ایسی کئی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میرے سامنے ایسی کئی مثالیں اس وقت موجود ہیں، اگر اسی کو میں چلاؤں تو کئی دن چل سکتا ہے یہ درس. ایسی کئی مثالیں سیاہ میں موجود ہیں، بخاری سے لے کر نسائی شریف کے اندر، کہ صحابہ کی اصلاح کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کی ہے. اور تمام ازواج مطہرات پر اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلی فضیلت تو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، لیکن جزوی فضیلت تمام کے اندر ہے. بعض ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس میں ایک صحابی میں نے اہل بیت پر جو تقریر کی ہے، اور پیغام حق جو ہماری تقریر ہے جو آپ کے سامنے سی ڈی پیش کی گئی ہے، اس میں میری تقریر ہے نسب رسول کے حوالے سے، میں نے اس موضوع کو وہاں پر بھی تفصیلا بیان کیا ہے، اس کو آپ وہاں پر سن سکتے ہیں. میں صرف یہاں پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں جو جس طریقے سے رہا اس کی فضیلت ویسی ہوئی. اب سیدہ فاطمہ کی جو فضیلت ہے، جس وجہ سے ہے، جس جزوی فضیلت کی وہ مالک ہیں، ایسی فضیلت ابو بکر کے پاس بھی نہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے پاس نہیں. اس لیے کہ سرکار نے ان کو کہا کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے، تو یہ تو جناب جو ہے کہ فضیلت تو کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن جو فضیلت حضرت عائشہ کے پاس ہے وہ سیدہ فاطمہ کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ سیدہ فاطمہ کی یہ فضیلتیں تو ہیں، لیکن امت کی ماں جس کو بنایا گیا وہ سیدہ عائشہ ہے، کیونکہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں ہے. ایک بیٹی ایک بیوی ہے، تو بیوی ہونا بھی ایک جزوی بہت بڑی فضیلت ہے. تو جناب اس فضیلت میں حضرت فاطمہ آپ کی شریک نہیں ہے. تو لہذا اس مسئلے کو صرف اس اعتبار سے رکھنا چاہیے کہ جناب جس کو قرب مصطفیٰ کی جتنی ساتھیں ملتی رکھی گئی، وہ جزوی فضیلت میں وہاں پر کمال کرتی گئی. اور حضرت عائشہ یہی کہتی ہیں کہ مجھے جو فضیلت مل گئی ہے وہ فضیلت کسی کو نہیں ملی. فرمایا میرا عقد جبریل نے میری تصویر لا کر سرکار کو دکھائی تھی، اور کسی ازواج کے ساتھ یہ نہیں ہوا. فرمایا میرے علاوہ کسی اور کنواری سے آپ نے نکاح نہیں کیا. فرمایا مجھے پاکیزہ کے گھر سے پاکیزہ پیدا کیا گیا، اور پاکیزہ گھر میں مجھے رکھا گیا. آپ فرماتی ہیں کہ میری فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس فضیلت کو تو سیدہ فاطمہ بھی نہیں پا سکی. جو ماننے والی بات، جزوی فضیلت تو سب کے پاس ہے، ہم ساری فضیلتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو جس کی فضیلت وہ بیان کی جائے گی. آپ رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں میرے آقا، بخاری کے حدیث ہے فی رفیق الالا رفیق اعلیٰ کا سفر ہو رہا ہے رب سے ملاقات کے لیے، اور تشریف لے جا رہے ہیں، اب وصال مبارک ہو رہا ہے، اور سرکار کا سر مقدس حضرت عائشہ کی جھولی میں ہے. حضرت عائشہ کی جھولی میں اسی وقت، حضرت عائشہ کی اولاد تو نہیں تھی نا، تو اکثر وہ کہتی تھی حضور میری اولاد تو نہیں ہے. تو آپ کی بڑی بہن حضرت عاصمہ جو زبیر بن عوام کی بیوی تھی، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جو امام حسین کے بعد یزید نے جن سے لڑائی کی ہے مکہ مدینہ کے اندر، عبداللہ بن زبیر. یہ وہ تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضرت عائشہ کی گود میں رکھا، اور فرمایا کہ تو ام عبداللہ ہے، تجھے یہ کنیت میں دے رہا ہوں، آج سے تو اس کی ماں ہے. یعنی آپ کے بھانجے کو گویا کہ آپ کی گود میں ڈال دیا، اور فرمایا آج سے تیری کنیت اس سے چلے گی، اس لیے کہ ساری سب کی کنیت اپنی اولاد سے چلتی ہے. تو فرمایا یہ بھی تیری اولاد ہے، اور آج سے یہ ام عبداللہ ہے. یہ کرنا سرکار کا اختصاص ہے، یہ سرکار کا خاصہ ہے. کسی اور کو گود دے کر ہر چیز کا مالک بنا دینا یہ اختیار نہیں ہے، یہ سرکار کا خاصہ ہے کہ سرکار نے گود دیا اور فرمایا تو اس کی ماں ہو گئی ہے، اور آج سے تیری کنیت جو ہے ام عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ بن زبیر کی ماں ہے. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا وقت قریب آیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا کہ سر مقدس سیدہ عائشہ کی جھولی میں تھا، اور رفیق الالہ کے سفر کی طرف میرے آقا تیاری پر ہیں. اللہ اکبر. اب دروازے کو کہ اندر عبداللہ بن زبیر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. میرے آقا کو مسواک سے بڑی محبت تھی. دراصل میرے آقا کو نفاست سے محبت ہے، پاک صاف رہنے سے محبت ہے. اس لیے علماء نے لکھا، اگر کوئی شخص کام کاج کے کپڑے پہن کر صف میں آ جائے اور پڑوسی نمازی کو تکلیف ہو، تو مسجد کے انتظامیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو کہے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا. یہ ہماری ساری فقہ کتابوں میں لکھا ہو. کسی کے پسینے میں بدبو آ رہی ہو اور اس سے کوئی نمازی تنگ ہو رہا ہو، تو یہ مسجد کی انتظامیہ کو حق حاصل ہے کہ بھائی تم نماز پڑھنے نہیں آنا تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جناب جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی اس شخص کو مسجد میں آنے نہیں دیا جائے گا، کام کاج کے کپڑے پہن کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے نفاست کا درس دیا ہے، نفاست کا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو پیاز کھائے اس کے منہ سے بو آئے، جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے بو آتی ہے تو بو کو ختم کر کے مسجد کے اندر آئے، سرکار نے فرمایا اس سے بو سے جو ہے فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے، فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ تو سرکار نے جب مسواک دیکھا عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا حضرت عائشہ سے، کوئی نہ سمجھ سکا، حضرت عائشہ سمجھ گئی، حضرت عائشہ سمجھ گئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو عبداللہ بن زبیر کو کہا عبداللہ دراؤ، عبداللہ آئے ان سے مسواک لی سرکار کی خدمت میں پیش کی، سرکار نے پھر اشارہ فرمایا پھر کوئی نہ سمجھا، یعنی سرکار یہ کہہ رہے تھے یہ سخت ہے اس کو نرم کر کے دو، یہ سخت ہے اسے نرم کر کے دو، لیکن شدت اتنی تھی اس مرض کی، علماء نے یہ بھی لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی شدت کیوں ڈالی گئی، نظام میں آیا کہ اس لیے کہ آپ کی امت پر راحت ہو جائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ سرکار نے یہ دعا کی تھی کہ مولا نزا کی ساری سختیاں تو مجھ پر ڈال دے تاکہ میری امت جب اپنی روح دے تو ان پر وہ سختی نہ ہو، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ ساری شدت جو تھی، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ آپ کی امت کے معاملے میں جو آپ نے دعا فرمائی تھی یہ تھی۔ اب اس نبی کے حضور دو منٹ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو لوگ کہتے ہیں بدعت ہیں، تو ان شیطانوں کو کہنا چاہیے شیطانوں تمہاری سختیاں جس نبی نے لے لی اور تمام معاملات اپنے سر لے لیے اس کو خراج تحسین کے دو جملے کہنا تم شیطانوں کے نزدیک بدعت ہے، وہ شیطانوں تو تمہارا مذہب کون سا ہے پھر یہ تو بتاؤ، تم تو بڑے نمک حرام ہو کہ تمہیں اتنی عقیدت نہیں ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اتنی تمیز نہیں ہے، اس میں ناراض ہونے کی کسی کو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منصب نبی کا چل رہا ہے، بات نبی کی چل رہی ہے، احسان نبی کی بات چل رہی ہے، اگر آپ کبھی کسی کو دیں تو اسے احسان جتلا کر مانگے، اور جس نبی نے پاؤں پر ورم آ گئے اور کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں کہے ربی حبلی امتی، مولا میری امتی کو بخش دے، اس وقت تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی امت کے لیے قیام کر رہا ہوں، آج اگر امت نبی کے لیے دو وقت سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو کہتے جی یہ بدعت ہے، اور اس نبی نے جو کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہے، مغفرت کی دعائیں کی ہے، تو یہ جو تمہارا نظریہ یہ شیطانوں کا نظریہ ہے، رحمان کا نظریہ یہ ہے جو میرے آقا سے ثابت ہو رہا ہے، رحمان کا نظریہ، تمہارا دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہے کہ تمہارا دل نبی کے لیے نرم نہیں ہوتا، شیطانوں جب اسمبلیوں میں بن کر تم وزیر چلے جاتے ہو تو جناب فاسق فاجر اگر آ جائے اسپیکر کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، وہ آئے تو یہ فضلوں سے لے کر یہ ڈیزل کے سارے ناجائز خوراک کرنے والے قاضی تک سب کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، تو ان شیطانوں کو کوئی بولتا نہیں ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے، لیکن تم ذلیلوں کو فاسقوں کا استقبال تمہیں نصیب ہو اور ہمیں مصطفیٰ کا استقبال مبارک ہو، اور اس میں یہ جذبات کا موضوع ہے، یہ جذبات کا موضوع ہے، لوگ کہتے ہیں جی جذبات، میں نے کہا جس میں جذبات نہیں وہ منافق ہے، جس میں ایمانی جذبات نہیں واللہ وہ منافق ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں حضرت عمر تو سر اتار لیا کرتے تھے، وہ تو گردن صاف کر دیا کرتے تھے، وہ تو معاملہ واضح کر دیا کرتے تھے، تو جذبات تو انسان کے جسم کا عنصر ہے، اس سے تو انسان معطل نہیں ہو سکتا، لوگ کہتے تھے جذبات ہے، میں نے کہا جذبات رو کر مانگو، جسے یہ جذبات نہیں ملے اسے ایمان نہیں ملا، اسے ایمان نہیں ملا، جسے یہ جذبات مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اس لیے اسی فدائیت کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ سید عالم نے اشارہ فرمایا کوئی نہ سمجھ سکا، انہوں نے فرمایا جی مسواک دے دیں، مسواک لائے حضور کی خدمت میں پیش کیا، پھر میرے آقا نے اپنے چشمان کرم سے اشارہ فرمایا، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی، اللہ اکبر، یعنی اشارہ یہ تھا کہ سخت ہے اس کو نرم کر دو، تو سید عائشہ کہتی میری وہ فضیلت ہے کہ جب سرکار رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے تھے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور کر رہے تھے اللہ اکبر، تو اس وقت میں نے اپنا لعاب جو تھا میں نے جب مسواک کو چبایا تو اس مسواک پر میرا لعاب لگا تھا، فرماتے ہیں میری فضیلت یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر رب کی تعریف تھی اور میرا لعاب شامل تھا، ایسی فضیلت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں، تو یہ وہ جزوی عظیم فضیلت ہے میری ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، کہ جناب ایسی فضیلت خدا نے کسی کو مرحمت نہیں فرمائی، اور واقعہ افق جو ہے، وقت نہیں میں دو جملوں میں اس کو حل کر دیتا ہوں، کہ جب آپ پر تہمت لگانے کی کوشش کی گئی تھی، تہمت لگانے کی کوشش کی گئی منافقین عبداللہ بن ابی کی طرف سے، اور بعض منافقین آج مناظروں میں ہمیں وہ اس بات کا تانا بھی دیتے ہیں، لیکن میرے آقا نے اس تانے کو برداشت کیا ہے، ہم بھی برداشت کرتے ہیں، ہم بھی برداشت کرتے ہیں. منافق آج بھی گوئے مناظروں میں یہ سوالات کو اٹھاتے ہیں, لیکن بولتے جی حضور کو علم غیب تھا تو بتایا کیوں نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہلیہ پر جب الزام لگا, میں نے کہا تم اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ بتاؤ, سب بچو تم اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو. مجھے پارسا ہے, میں نے کہا لعنت ہو تم پر کہ تم اپنی ماں کی پارسائی کا علم, تم نے دیکھا اپنی ماں کو کبھی پارسائی کی کیا چیز دیکھ لی؟ تو کہا جی ہمیں علم ہے ہماری ماں پارسا ہے. میں نے کہا لعنت ہو تم پر کہ تم اپنی ماں کو پارسا کہہ رہے ہو اور رسول سے پوچھ رہے ہو کہ اس کی بیوی پارسا تھی کہ نہیں تھی. لعنت ہے تم پر کہ جناب تم اتنے بے غیرت ہو چکے ہو کہ جو منافقوں کی زبان ہے تم اللہ کے نبی کے لیے استعمال کر رہے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اپنی ماں کو تو تم گویا کہ سرخاب کے پر لگا کر پارسا کہہ رہے ہو کہ میری ماں پارسا ہے, تو تجھے کس بات کا علم ہے؟ اور نبی کی بیوی کی پارسائی کی خبر نبی کو نہیں ہے؟ معاذ اللہ. میرے آقا کے سامنے جب عبداللہ بن ابی نے بکواس کی تو صحابہ کرام کو سرکار نے فرمایا, بخاری کے حدیث ہے, واللہ ما علمت لأهلي الا خيرا. یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے بارے میں جو علم رکھتا ہوں وہ پاکیزگی کا رکھتا ہوں. یہ بخاری کے حدیث ہے, واللہ ما علمت لأهلي الا خيرا. اور میں اپنی بیوی کے بارے میں جو علم میں جو علم رکھتا ہوں اور جو مجھے علم ہے وہ پاکیزگی کا علم ہے. لیکن میرے آقا نے اپنی زبان سے نہیں کہا, اگر کہتے تو تم جیسے یزید کہتے حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. میرے آقا خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. اور رب کی جانب سے اعلان تھا, محبوب یہ تیرا گھر آنا ہے, بات تو نہیں کرے گا. لوگوں نے ہم کو گالیاں دی, ہم نے کچھ نہیں کہا, لیکن جو تیرے گھرانے کو چھیڑے گا قیامت تک اس کو برہنہ کر دیں گے, اس کو لعنت کا مستحق کر دیں گے. آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر, یہ نبی کے خاندان کی فضیلت ہے, پورا قرآن پڑھے. بت پرستی خدا کو گالی دینا ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جس نے بت پرستی کی اس نے خدا کو گالی دی. بت پرستی خدا کو گالی ہے, لیکن خدا نے اس پر اتنی مذمت نہیں کی. سیدہ عائشہ پر جس نے تہمت لگائی, خدا نے اس کی مذمت میں 18 آیتیں اتاری ہیں. بولے سبحان اللہ, 18 آیتیں اتاری ہیں سورہ نور کے اندر. پورا قرآن پڑھ لیجئے. مسئلہ شرک سے لے کر انتہا تک کسی مسئلے پر خدا کو اتنا جلال نہیں آیا ہے جتنا جلال سیدہ پر تہمت لگانے والوں پر آیا ہے. یہ فضیلت ہے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں یہ سب سرکار کا صدقہ تھا. فرماتے ہیں یہ سب سرکار کا صدقہ تھا. اور سرکار نے حضرت عمر کو بلایا, عمر تم آؤ, تم کیا کہتے ہو؟ تم تو میرے قریبی ہو, تم کیا کہتے ہو؟ کہا حضور میں کیا کہہ سکتا ہوں, اللہ نے تو آپ کو ایسا نفیس بنایا کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی, تو ایسی عورت آپ کے قریب کیسے آ جائے گی؟ یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. یہ صفہ صحابہ بناتے ہیں. صحابہ کتنے شرم آنا چاہیے ان لانتیوں کو کہ حضرت عمر ہی کو دیکھ کر عقیدہ اپنا لیتے. حضرت عثمان سے پوچھا, عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہا حضور اللہ نے آپ کو ایسا برگزیدہ بنایا ہے, ایسا نفیس, ایسا پاک بنایا ہے, اور ہر شے سے ایسا مجلہ اور مزکہ کر کے بنایا ہے کہ حضور رب نے تو آپ کا سایہ نہیں رکھا کہ آپ کے سائے پر بھی کوئی پاؤں رکھے, تو یہ توہین ہے. تو جب رب نے آپ کے سائے کی توہین نہیں کی اور ایک سائے کو آپ کی طرح منسوب نہیں کیا, تو گندی عورت کو کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ گندی عورت کو کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کی فضیلت ہے. 18 آیتیں, یہ کسی کی فضیلت نہیں ہے. اہل بیت میں نہ حضرت علی کی فضیلت ہے, نہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت, کسی کی فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت صرف سیدہ عائشہ کی ہے کہ 18 آیتیں آپ کے مقام اور آپ کی شان پر گویا کہ بیان کی گئی ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میری برات آسمان سے اتری ہے, یعنی میرے گناہ کی متعلق بیزاری اور برات جو ہے وہ آسمان سے اتری ہے. اور اس شاخ نے یہ کہا, اللہ مہاراضی لکھتے ہیں کہ سرکار جو خاموش رہے اس میں وجہ تھی. فرمایا, محبوب تو خاتم النبیین ہے, تو سب سے بڑا محبوب ہے ہمارا, تیری شان بھی اگر کوئی لوگ بیان کریں تو محبوبیت کا اظہار کیسا ہوگا؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جتنا عظیم محب ہوگا اتنے جوش میں اس پہ استدلال ہوگا. ارشاد فرماتے امام راضی کہ جب حضرت سیدہ مریم پر الزام لگتا ہے تو آپ کے گود کا بچہ عیسیٰ گواہی دیتا ہے, حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے تو گویا کہ قریب گویا کہ ایک دوسرا بچہ گواہی دیتا ہے, اور جب ام المومنین محمد رسول اللہ کی بیوی پر الزام لگتا ہے تو رب کریم دنیا کے کسی فرد کو نہیں بلکہ رب خود گواہی دیتا ہے, تاکہ خاندان رسولت کے گویا کہ تمام تقاضے واضح ہو جائیں اور ساری باتیں گویا کہ واضح ہو جائے. آپ نے 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کے اندر منگل کے دن وتر کی نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنی جان حق کو رب کے سپرد کیا. آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی, اور آج آپ کائنات میں علم روشنی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی خیرات جنت البقیع میں بیٹھ کر بانٹ رہی ہیں. دعا کرتے مولا ہمیں بھی بقیع نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری ماں کی شفاعت ہمیں نصیب کرے, کل قیامت کے دن ان کی شفقت کی نظریں عطا فرمائے. ان دجالوں رزیلوں خبیصوں سے کہ جو ام المومنین پر تانا کرتے ہیں اور میرے آقا کے علم پر تانا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت، ہم نے کہا لعنت ہے تم پر کہ تم نے تبلیغ کرنے کے بعد بھی تم علم نہ سمجھ سکے. تقریر سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو مجھ سے اختلاف کرے، لیکن کسی کو شوق ہے تو میں حضور کے علم پر مناظرے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ ناراض مت ہوئیے گا، ناراض مت ہوئیے گا. پھوپا کچھ لوگ کرتے ہیں، پھر تو میں ان سے کہتا ہوں پھوپا بعد میں کیجیے گا، پہلے علمی گفتگو ہو جائے، پہلے علمی گفتگو ہو جائے. جن ریونڈیوں کے آپ ماننے والے ہیں انہوں نے رسول کو کیسا سمجھا، اور ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں ہم نے نبی کو کیسا سمجھا. بات اس حوالے سے واضح ہو جائے. حق یہی ہے کہ چلے گی اس کی جو اللہ کے محبوبوں کی عزت کرے گا. بس ہماری زندگی کا منشور یہی ہے، کامیاب خدا کی بارگاہ میں وہ ہوگا جو اللہ کے محبوب اور اس کے خاندان کا احترام کرے گا، جو اس کے محبوبوں کا احترام کرے گا. کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. مولا ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما، ایمانی جذبات عطا فرما. مولا ہمیں دینی حمیت اور غیرت عطا فرما. میری ماں ام المومنین سید عائشہ کو ہم سے راضی فرما. مولا کریم سید عائشہ کا صدقہ ہم تمام بھکاریوں پر، ہم تمام سوال کرنے والوں پر نازل فرما. ان کی خیرات ہمیں مرحمت فرما، ان کی خیرات مرحمت فرما. ان کے علم سے ہمیں حصہ عطا فرما. وہ تو ہماری ماں ہیں، ماں تو بچے کو 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے. مولا ان کی چشمان کرم سے ہمیں بھی بہرمند فرما، ان کی شفقت سے ہمیں بھی بہرمند فرما. مولا کریم کبھی یوں ہو کہ وہ خواب میں تشریف لائیں اور ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں اور کہے گھبرانا نہیں، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر سرکار کے پاس لے جاؤں گی. مولا ایسا کرم ہم پر ہو جائے اور ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائے، ہمارے دل کی سختیوں کو مولا سیدہ کے نرمی کی بدل سے نرم فرما دے، ہمارے دلوں کی کالیکیوں کو مولا سیدہ کے ایمان کے نور سے مستنی فرما دے. مولا یہاں پر جو حاضرین بیٹھے ہیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، مولا سیدہ کے فیضان سے تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم کوئی قرض کے بار تلے دبا ہے، اس کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما. مولا کریم کوئی مال کے بحران میں پھنسا ہوا ہے، مولا کریم ان کے مالوں کو ان تک دوبارہ لوٹا دے. مولا کریم کوئی فقر و فاقے میں پڑا ہوا ہے، مولا کریم اس کے لیے وسعتیں نصیب فرما دے. مولا کریم سیدہ کا صدقہ اور سیدہ کی برکت سے ہمیں عافیت والی عمر عطا فرما دے، عافیت والی شہرت عطا فرما دے، عافیت والا مال عطا فرما دے، عافیت والی عمر عطا فرما دے. مولا کریم دل و دماغ کا سکون عطا فرما دے، دل و دماغ کا سکون عطا فرما دے. مولا سیدہ کے نالین کی برکت سے ہمیں اسلام کا سکون عطا فرما دے، قرار عطا فرما، استقامت عطا فرما، ہماری زبانوں پر حلاوت عطا فرما. پوری زندگی ہمیں ہمارے بچوں کو مولا سیدہ کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں پر سیدہ کی محبت کی جاگیر کو نافذ فرما، ہمارے دلوں کو ان کے قبضے میں مرحمت فرما. مولا ہمارے دلوں پر تیرے محبوبوں کا روب عطا فرما، ان کی برکت عطا فرما. آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ سے یعنی بقی سے گزر کر جاتے ہیں، بقی سے گزر کر جاتے ہیں. دروازے کے سامنے میری والدہ، میری ماں، ہم تمام کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ان کو ماں نہ مانے وہ منافق ہے، جو ان کو ماں نہ کہے وہ منافق ہے. وہ دروازے کے سامنے سر مقدس بالکل گنبد خضرا کے سامنے. آئیے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں حاضری دے کر وہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں. هو الحبیب
بالذی ترجا شفاعته لکل ہو لمن الاحوال مقتحم مولایا صل وسلم دائما ابدا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول. کل سے انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کتاب الایمان کا دوبارہ ابتدا کریں گے اور درس کی تسلسل تقریباً ایک گھنٹے کے قریب ہوگا.